بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام خواتین و حضرات کو تنظیم اسلامی کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام ہمارا کچھ تاخیر سے اب شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے معذرت. کچھ ہمارے انتظامات میں کچھ تاخیر ہو گئی، کچھ مہمان تاخیر سے تشریف لائے. ہمارے آج کے پروگرام کی غرض و غایت آپ کے علم میں ہے کہ دو مقامات پر جو دورہ ترجمہ قرآن ہوا، ایک فاران کلب میں اور گلزار ہجری میں، تو اس پروگرام کے دوران آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوالات آئے ہیں تو وہ یہاں پر یہ موقع ہے کہ آپ کو ان کے جوابات مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اپنے کچھ خیالات کے اظہار کا بھی یہاں موقع ہوگا، تو جو حضرات بھی چاہیں وہ یہاں تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. خواتین کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ کاغذ اور پین وہاں بھجوائے گئے ہیں، وہ اپنا سوال وہ اپنے کاغذ پر تحریر کر لیں تو وہ اس طرح اس کو اٹینڈ کر دیا جائے گا. اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا اکیڈمک ڈائریکٹر قرآن اکیڈمی جناب انجینئر نوید احمد صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. اس کے بعد جناب سلیم الدین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر، آپ نے گزار ہجری میں دورہ ترجمہ قرآن کیا تھا. اب میں درخواست کروں گا جناب منصور ترمذی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم.
جزاك الله. اب میں انجینئر نوید احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. انجینئر نوید احمد صاحب،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. وقال الله عز وجل في سورة الأحقاف رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے حق میں خیر کا فیصلہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے دین کا فہم عطا کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے ان خوش قسمت اور باسعادت بندوں میں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی مبارک راتوں میں قرآن مجید کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہی کا یہ فضل ہے، اللہ ہی کی طرف سے یہ فیض ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہم خود اس قابل نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس احسان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بھی آپ کو سورہ ابراہیم کی آیت سنائی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اور دوں گا، ولئن کفرتم، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا، تم نے ناشکری کی، فإن عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہی نے ہمیں اس کی دعا سکھائی ہے قرآن مجید میں سورہ احقاف میں، وہ دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللاتی انعمت علی، اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما کہ جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں میں اس کا شکر کر سکوں، وعلی والدی، اور جو تو نے نعمتیں کی میرے والدین پر میں اس کا شکر کر سکوں، وان عمل صالحا ترضا، اور اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسا عمل کروں کہ جس سے اللہ تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور اللہ میری اولاد کو بھی میرے لیے سنوار دے، میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، میری اولاد بھی میرے لیے نیک بن کر صدقہ جاریہ بن جائے. انی تبت الیک، بے شک اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، و انی من المسلمین، اور بے شک اللہ میں تیرے فرماورداروں میں شامل ہوتا ہوں. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس شکر کی، اس نعمت پر شکر کی جو اللہ نے ہمیں رمضان کی راتوں میں دی ہے. آج کی جو محفل ہے، اس محفل کا اصل مقصد آپ کے تاثرات کو سننا ہے. آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں دوران ترجمہ قرآن، اب آپ ترجمہ سن رہے تھے، ان سوالات کا جواب ہم یہاں پر انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے. کوئی اب عملی طور پر آگے بڑھنے میں کوئی رکاوٹ ہے، کوشش کریں گے کہ وہ رکاوٹ دور ہو. کوئی آپ بھی اس عظیم مشن میں، عظیم کام میں کوئی تعاون کر سکتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ کی بھی کوئی پیشکش ہمارے سامنے آئے. یہ اصل میں آج کی محفل کا مقصد ہے. آپ حضرات ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، اس لیے کہ ترجمہ قرآن سننے تو الحمدللہ کہ بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، لیکن اس محفل میں وہی لوگ آتے ہیں کہ پھر جن کی مزید دلچسپی ہوتی ہے اور وہ پھر عملی طور پر کچھ اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کی توفیق دی ہے کہ آپ اپنا یہ چھٹی کا دن اور یہ وقت قربان کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی آمد مبارک کرے. ہم واقعتاً تہ دل سے آپ سب کے مشکور ہیں. جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے تو موقع ہوگا کہ وہ یہاں اسٹیج پر آئیں اور آ کر جو بھی ان کو کوئی تاثرات ہیں، کوئی مزید ہمیں وہ مشورہ دینا چاہیں امپروومنٹ کے لیے، ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں. یا یہ ہے کہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں، یا یہ ہے کہ کوئی اپنی جو بھی ان کی قابلیت ہے اس کے حوالے سے کوئی وہ اس کام کے لیے کوئی تعاون کا اظہار کرنا چاہیں، تو وہ بھی وہ تشریف لائیں. خواتین کے لیے چونکہ ظاہری بات ہے یہاں پر آنا ممکن نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے کاغذ اور قلم کا انتظام کیا ہے، وہ اس کے ذریعے سے اپنے سوالات یا اپنے تاثرات لکھ کر بھیجیں اور انشاءاللہ وہ یہاں پر پڑھ دیے جائیں گے. کوئی سوال ہوگا تو اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. تو پورا مہینہ آپ نے ہمیں سنا ہے، فرحان کلب میں آپ اعجاز لطیف صاحب کو سنتے رہے. اعجاز صاحب کی آج مصروفیت تھی کہ آج اسی طرح کے پروگرام ایک اور جگہ ہو رہا ہے جہاں انہیں شریک ہونا لازم تھا، وہ آج یہاں پر تشریف نہیں لا سکے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہے سلیم الدین کو، ماشاءاللہ وہ یہاں پر موجود ہیں. تو اب ہم مہینے بھر تو آپ ہمیں سنتے رہے، اب آج اصل میں ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو یہ اس پروگرام کی اصل آج مقصد ہے اس کا، تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ میں سے جو صحابی آنا چاہیں وہ تشریف لائیں، اپنا تعارف کرائیں، اور اس کے بعد جو بھی ان کے تاثرات ہیں یا جو بھی ان کی تجویز ہے یا کوئی ان کا سوال ہے تو وہ بیان فرمائیں. انشاءاللہ ہمیں خوشی ہوگی آپ کے تاثرات سن کر. جزاکم اللہ احسن الجزا.
آج کے پروگرام کی غزو غایت نبی احمد صاحب نے آپ کے سامنے رکھی. اب آپ کو دعوت ہے کہ تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، یا جس کو جو سوال کرنا ہے وہ یہاں تشریف لے آئیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام منصور ترمذی ہے اور میں نیپا چورنگی کے پاس گلشن اقبال ہی میں رہائش پذیر ہوں، اور مجھے ابھی تقریباً ستمبر کے آخری ایام میں نے یہ تنظیم جوائن کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے. آپ حضرات سے بھی دعا کی گزارش ہے. میں خود کیونکہ حافظ قرآن ہوں اور ایک جگہ سنا رہا تھا میں، اس لیے میں مکمل طور پہ تنظیم کے پروگرام میں تو شامل نہیں ہو سکا، لیکن بیچ میں سے وقت نکال کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ چار رکعتوں کے بعد، آٹھ رکعتوں کے بعد کچھ جو دروس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں مجھے موقع ملا ہے اور میں نے اس کو کافی مفید پایا ہے ہر لحاظ سے. ایک چیز ہے کہ جو میں اس کو مناسب نہیں سمجھا میں نے، وہ یہ کہ درس قرآن کے بعد کہ جو بھی ہم چار رکعت میں ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں چار رکوع ہیں یا اسی تناسب سے، لیکن اس کے بعد جو امام صاحب تھے جو تراوی پڑھا رہے تھے وہ اس انداز میں پڑھا رہے تھے کہ اس کو کچھ گریس نہیں کیا جا رہا تھا، کہ وہ مطلب یہ کہ جو کچھ بھی ہم نے سمجھا ہے اب اس کو ایک تسلسل کلام سے اس کو سمجھا جائے، کہ امام پڑھتا چلا جائے اور مقتدی اس کو سمجھتا چلا جائے، تو اس میں بڑی دقت ہوئی. اس کے علاوہ یہ کہ یہ بھی میں نے اس میں غور کیا کہ ان کے پیچھے کوئی سامع نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ کئی غلطیاں کر رہے تھے اس میں، اور یہ کہ پیچھے سے کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا. ایک دو میں شریک ہوا جس میں نے ان کو بیچ میں لقمہ دیا ان کو، تو اس کا انتظام وہاں پر نہیں تھا. بس یہ دو باتیں مجھے اس حوالے سے کہنی تھیں کہ اس طریقے سے اگر جو حفاظ حضرات ہیں کہ جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے اگر اس کے بعد وہ اس کو آرام سے پڑھیں، آہستہ پڑھیں، تاکہ سمجھ میں آئے جو کچھ بھی ہم نے اس میں پڑھا ہے، ہم اس کے معنی کو بھی نماز کے ساتھ اس کو سمجھتے چلے جائیں. یہ ضرور ہے کہ ہم نے اس کو ترجمے میں اس کو سمجھ لیا اچھا ہے، لیکن یہ کہ جب کسی بھی کلام کو آپ ایک بغیر کسی دوسری زبان کو درمیان میں لائے ہوئے اور ایک تسلسل سے پڑھتے چلے جائیں، وہ سمجھتے چلے جائیں، اصل اثر تو وہ چیز کرتی ہے، نہ کہ یہ کہ آپ کے سامنے ترجمہ ہو اور آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں کہ دو لفظ عربی کے پڑھے ترجمہ کر لیا، پھر دو لفظ پڑھے پھر ترجمہ کر لیا. ظاہر ہے کہ وہ اس طریقے سے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے قرآن کریم، جس میں جو ہے وہ نثر کی چیزیں بھی ہیں اور جس میں شاعری کی چیزیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو وہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ اسی انداز سے قاری حضرات پڑھیں کہ وہ سمجھتا انسان جو ہے اس کو، مقتدی حضرات جو ہیں اس کو سمجھتے چلے جائیں. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. السلام علیکم.
منصور صاحب نے جو ان کو کچھ موقع ملا، یہ تو ماشاءاللہ خود ایک جگہ قرآن مجید سنا رہے تھے تراوی میں، ان کو موقع ملا گلستان جوہر میں شریک ہونے کا پروگرام میں. وہاں پر جو ہمارے حافظ صاحب سے، اصل میں ہمیں پہلے ان کے بارے میں نہیں تھا، انہوں نے خود خواہش کا اظہار کیا. حفاظ کے حوالے سے ہمیں اس پروگرام میں کافی دقت رہی ہے، اس لیے کہ عام طور پر جو حفاظ ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ انہیں کوئی ایسی جگہ تراوی میں سنانے کے لیے مل جائے کہ جہاں وہ ایک گھنٹے میں سوا گھنٹے میں فارغ ہو جائیں. اب ہمارا سلسلہ بڑا طویل چلتا ہے، آپ اس میں شریک ہوئے ہیں، آپ کو اندازہ وہاں تو نہیں ہوگا گلزار ہجری میں، لیکن جو فرحان قلب میں شریک ہوئے ہیں کہ رات کو کبھی ایک بجے فارغ ہو رہے ہیں، کبھی ڈیڑھ بجے آخری عشرے میں تو دو ڈھائی تین بھی بج جاتے ہیں، تو حفاظ تیار نہیں ہوتے کہ وہ اتنے لمبے وقت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں تراوی کے لیے. تو ابتدا میں تو ہمیں بڑی دقت ہوتی تھی، ہمیں حافظ ملتے نہیں تھے، اور سامع تو قدر اور دور کی بات ہے. تو اب چونکہ ہمارے پروگرام تو الحمدللہ بڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں کچھ تو حافظ مل گئے ہیں، جیسے فرحان قلب میں حافظ صاحب سے فرحان صاحب تو ان کی تعریف سنی ہے، گلستان میں حافظ ناصر صاحب سے ان کی تعریف سنی ہے، جہاں میں تھا یاسین آباد میں وہاں پر بھی بہرحال مناسب تھے حافظ صاحب. لیکن اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ رفتہ رفتہ ہمیں منصور صاحب جیسے حافظ ملے ہیں کہ جو ایک مشن کے تحت اس کام کو بھی سنبھالیں. ہم نے صرف تراوی میں یعنی قرآن سنانا نہیں ہے کہ ایک ڈیوٹی پوری ہو جائے، بلکہ ہم نے نماز میں اور تراوی میں قرآن اس طرح سے پڑھنا ہے تاکہ ہم قرآن کا پیغام لوگوں تک منتقل کر سکیں. تو یہ وہی کام کر سکتا ہے کہ جو ایک مشن کے تحت اس کام کو کر رہا ہو. وہ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد کوشش کرے کہ اس کا ترجمہ بھی سیکھے، اور اس کے بعد پھر اس طرح آہستہ آہستہ پڑھے کہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہو کیا پڑھا جا رہا ہے. جب وہ رکوع کرے تو ایسے مقام پر رکوع کرے کہ جہاں پر ایک بات مکمل ہو جائے، ورنہ مجھے یاسین آباد کے اندر محسوس ہوا کہ بعض اوقات ایسی جگہ حافظ صاحب رکوع کرتے تھے کہ ابھی ایک بات چل رہی ہے اور ابھی ایک جملہ کسی گفتگو کا نقل ہوا ہے، بیان ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے رکوع کر لیا، پھر باقی ان کی بات انہوں نے دوسری رکعت کے اندر سنائی. تو اس سے جو بھی محفوظ سمجھ رہا ہوتا اس کو ایک اس میں دقت تو ہوتی ہے، لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ جیسے پہلے ہمارے پاس بالکل حافظ ہوتے نہیں تھے، اب کچھ ایسے حافظ ہیں جو باقاعدہ قرآن کو سمجھتے بھی ہیں اور وہ ٹھہر کے پڑھتے ہیں، اور جو بھی مضمون بیان ہو رہا ہوتا ہے اسی مضمون کے حساب سے ان کی قرات ہوتی، کہ جہاں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے تو ان پر بھی رقت آ رہی ہوتی ہے، جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے اندر ایک شکر کے جذبات کا اظہار ہے. تو اسی طرح سے قرآن کی تاثیر کو سمجھتے ہوئے، قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ رفتہ رفتہ ہمیں ایسے اور حافظ ملیں گے. لیکن جب تک ایسے حافظ نہیں مل رہے تو پھر ہمیں مجبوری ہے، ہم کریں کیا کہ اول تو حفاظ اتنے لمبے پروگرام کے لیے وقت دینے کو تیار ہی نہیں ہوتے، اور وہ تیار ہوتے ہیں تو پھر ان میں اس قسم کی مسائل وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. تو بہرحال پہلے سے صورتحال ہماری بہتر ہے، لیکن ظاہر بات ایسے توجہ دلائی ہے اس حوالے سے مزید بہتر کرنے کی گنجائش ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے حفاظ دے. اگلی مرتبہ میری درخواست ہوگی منصور صاحب سے بھی کہ وہ بھی ہمیں ٹائم دیں اس قسم کے پروگرام کے لیے، اس لیے کہ اس پروگرام میں اگر حافظ صحیح روح کے ساتھ دعوت نہیں کرتا تو لوگوں کو واقعی بہت تکلیف ہوتی، کیونکہ ابھی انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ سنا ہے سارا، اب اس کے بعد اگر حافظ تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا حافظ مناسب جگہ پر وقفہ نہیں کر رہا تو واقعی ان کو دقت ہوتی ہے کہ بھئی اصل تو بات یہ چل رہی تھی، انہوں نے کس طرح سے اس کو پڑھ دیا، یہاں کان انہوں نے رکو کر دیا. تو ان پروگراموں پر یہ باتیں لوگوں پر زیادہ گرا گزرتی ہے جیسے کہ آپ پر گزری ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ہماری درخواست ہے کہ اگر ایسے کوئی حفاظ ہوں تو آئندہ ہمیں وہ اپنے خدمات دیں تاکہ ہم ان پروگرام میں ان کو استعمال کر سکیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ مستقبل میں یہ چیز جو ہے کمی دور ہوگی انشاءاللہ.
خواتین سے درخواست ہے کہ اگر انہوں نے اپنے کچھ سوال تحریر کر لیے ہوں تو کسی بچے کے ہاتھ وہ بھجوا دیے جائیں. اب آپ میں سے کوئی اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے تو پھر تشریف لائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم.
میں ماشاءاللہ فرحان کلب میں نے پروگرام اٹینڈ کیا.
آپ کا نام؟
میرا نام سمیع اللہ، معاف کیجیے گا، میں ابوالحسن رسانی روڈ پہ میٹرو ویل میں رہائش ہے میری.
اچھا.
سمیع اللہ میرا نام. میں نے فرحان کلب میں یہ پروگرام اٹینڈ کیا اور خوش قسمتی سے پہلی دفعہ اس طرح کا پروگرام اٹینڈ کیا، اور وہاں پہ جو صورتحال تھی یہ بالکل مختلف تھی جیسے حافظ صاحب نے فرمایا. ماشاءاللہ وہ یاد لطیف صاحب بھی بہت تفصیل سے مطلب سمجھاتے تھے، ترجمے کے ساتھ ساتھ آگے مطلب اس کے تاریخی حوالے اور دوسرے مطلب مواقع، اس مواقع پہ وہ آیات نازل ہوئیں اس طرح سمجھاتے تھے، اور کافی کچھ سمجھ میں آیا. برابر میں مسجد تھی تو وہاں پہ مطلب اعتکاف میں بیٹھنے کا بھی اللہ میاں نے موقع دیا، ہدایت کی. اب اس میں جو میرے خیال میں ایک بات ہے جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر میں وہاں ابوالحسن رسانی روڈ سے میٹرو ویل سے آیا تو یقیناً مجھے دور پڑا. پھر یہ کہ خواتین ساتھ تھیں ان کو بھی پریشانی ہوئی، پروگرام بھی تقریباً ڈھائی بجے دو بجے اور تاک راتوں میں تین ساڑھے تین بجے تک چلا تو ظاہر پریشانی ہوئی. میرا خیال میں کچھ اس کے سلسلہ بہت اچھا ہے، جتنی تعریف کی جائے اس کی کم ہے، مگر میرے خیال سے اس کے سینٹر مزید بڑھنے چاہیے، کچھ تھوڑے سے قریب میں کچھ سینٹر ایسے ہونے چاہیے. اور سب سے اہم بات جو میرے خیال میں ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے کو پورے سال کسی طرح کوئی ایسا سلسلہ بنے کہ جاری رہے تاکہ نیکسٹ رمضان تک اللہ میاں اگر زندگی دے تو جو سنیں تو ان کے وہ کافی کچھ سمجھ چکے ہوں اس وقت تک، یہ کہ جو کچھ وہ سن رہے ہوں ان کا ذہن مزید تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ مزید کچھ کھلے. ویسے تو اعجاز صاحب نے جس طرح سنایا میرے خیال سے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اس وقت میں سنانا ممکن نہیں تھا. شاید انہوں نے بہت اچھی طرح مطلب سمجھایا اور سنایا اور سب کچھ کیا. مگر یہ کہ ایک تو یہ کہ سینٹرل کچھ میرے ذہن میں ایک چیز اور ہے کہ اگر یہ پروگرام کسی طرح مطلب ٹی وی کے کسی چینل پہ باقاعدگی سے اگر چلے تو گھر کی جو خواتین ہیں یا باقی جو لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے باقاعدگی سے کسی مرکزوں میں یا سینٹروں میں جا سکتے تو وہ کسی مخصوص وقت میں ٹی وی پہ اگر یہ پروگرام چلے کسی حد تک تو شاید وہ اس سے مستفید ہو سکیں. یہی میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی جو میں کہنا چاہتا ہوں. شکریہ.
سمیع اللہ صاحب نے ایک دیر تجویز دی ہے کہ مراکز کا اضافہ ہو. اللہ کا شکر ہے کہ مراکز کا اضافہ تو سال بسال ہو رہا ہے. 1993 سے لے کے 1997 تک یہ پروگرام صرف ہوتا تھا قرآن اکیڈمی کراچی میں, ڈیفنس میں کراچی کے بالکل کنارے پر میں کرتا تھا. اس کے بعد اعجاز صاحب نے اپنے ہاں شروع کیا, مدام اپارٹمنٹ میں وہ اپنے گھر کے پاس کرتے تھے. اس کے بعد پھر 1999 میں پہلی مرتبہ شہر کے مرکز میں ہوا, میٹ اینڈ ٹریٹ میں میں نے کیا تھا. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ کراچی میں 14 مقامات پر یہ سلسلہ ہوا. ہر سال ایک سالہ کورس سے کچھ ایسے باصلاحیت لوگ نکل رہے ہیں کہ جو کہ اس پروگرام کو اب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بہرحال یہ پروگرام کرنا تو آسان نہیں ہے, اور یہ خاص اللہ تعالیٰ ہی کی سعادت ہے کہ جو ان لوگوں کو ملی جو بھی پروگرام کر رہے ہیں. ورنہ ظاہر بات ہے کہ ہماری کوئی دینی تعلیم بھی زیادہ نہیں ہے, صرف ایک سال کا قرآن فہمی کورس قرآن اکیڈمی آفر کرتی ہے, اور جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں سب کے سب اسی کورس سے گزرے ہوئے ہیں. پھر بعد میں ان کی اپنی محنت ہے, خود تفاسیر پڑھتے ہیں اور مزید کیسٹس سن کے تیاری کرتے ہیں, اور پھر اس طرح سے ایک مہینے میں بیان کر دینا یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فیض ہے, ورنہ بظاہر یہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات اگر میں درخواست کی بھی ہے کسی ایسے عالم سے بھی کہ جنہوں نے باقاعدہ 8 سال کا کورس کیا ہوا ہو, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کرنا مشکل ہے. تو اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو خاص اللہ کا فیض ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ مراکز رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں. ہر سال ہمیں 2-3 ایسے ساتھی مل جاتے ہیں کہ جو الحمدللہ ان میں شرائط ہوتی ہے کہ ہم پہلے ان سے خلاصہ بیان کرواتے ہیں, سارا سال ان سے کہیں نہ کہیں درس کا پروگرام کرواتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کو اس سمندر میں اتار دیتے ہیں کہ اب یہاں غوطے لگاؤ, اور پھر ظاہر بات ہے کہ کچھ عرصے میں وہ گہرائی تک جانے کے قابل ہو جاتا ہے. شروع میں اوپر تیرتا ہے پھر بعد میں اور نیچے اتر جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ سلسلہ یہ آگے بڑھ رہا ہے. باقی سارے سال سلسلہ جاری رہتا ہے الحمدللہ. اگر آپ رہتے ہیں ابو الحسن عثمانی روڈ پر گزار ہجری میں جو ہمارا سینٹر ہے قرآن مرکز گزار ہجری, وہ آپ کے بہت قریب پڑے گا. وہاں پر ہر ہفتے بدھ کے دن بعد نماز عشاء ہمارے بھائی سلیم الدین وہاں پر الحمدللہ درس قرآن دیتے ہیں. تو آپ وہاں سے سمیع اللہ صاحب رابطہ کر کے اگر آپ کو معلوم کرنا چاہیں پتا تو آپ کو پتا بتا دیں گے. سلیم الدین ہمارا سینٹر ہے وہاں گزار ہجری میں, تو وہاں آپ ہر ہفتے درس قرآن کی محفل میں شریک ہو سکتے ہیں. فرحان کلب میں جہاں آپ شریک ہوئے ہیں وہاں پر ہر مہینے کے پہلے اتوار کو صبح 11 بجے درس قرآن ہوتا ہے, خاصی بڑی وہاں پر حاضری ہوتی ہے, اور وہاں پر بھی آپ تشریف لا سکتے ہیں. اور فرحان کلب میں ہی پیر کے دن ان کی فرحان کلب کی مسجد میں بعد نماز مغرب, بلکہ اب عشاء کے بعد ہوا کرے گا اگلے ہفتے سے, شجاع الدین صاحب وہاں پر الحمدللہ بیان کرتے ہیں. تو ہر سال بھی سلسلہ الحمدللہ ہمارا یہ چل رہا ہے, آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. یہاں تک نے فرمایا چینل کا, تو اس مرتبہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک کیبل آپریٹر کی طرف سے ہمیں یہ فی سبیل اللہ ان کی طرف سے آفر ہوئی کہ وہ فرحان کلب کے پروگرام کو براہ راست ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پروگرام الحمدللہ براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوا ہے فرحان کلب کا, اور کراچی کے وسیع علاقے میں دیکھا گیا ہے. بلکہ تقریباً ان کا دعویٰ یہ تھا جن کا کیبل تھا یہ کہ ہم کراچی کے 60% علاقے کو کور کر رہے ہیں, اور بلا شبہ میری رہائش کرنگی میں تو وہاں مجھے لوگ بتاتے تھے کہ ہم فرحان کلب کا پروگرام ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں. اور چینل پر کیوں ٹی وی پر یہ پروگرام الحمدللہ باقاعدہ چل رہا ہے. پہلے ڈاکٹر سار احمد صاحب کا ترجمہ قرآن چلتا رہا, اس کے بعد اس وقت حافظ عاقب سعید صاحب کا چل رہا ہے, جیسے وہ ختم ہوگا تو پھر اور کسی ساتھی کا آ جائے گا. تو وہاں پر الحمدللہ رات کو 10 بجے اور اس کے بعد پھر 8 گھنٹے کے وقفے کے بعد دوبارہ, تو الحمدللہ اور بھی بہت سارے چینلز ہم سے پروگرام مانگ رہے ہیں, ہم ان کو بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی خواہش جو آپ کی ہے پوری ہو رہی ہے بلکہ مزید ہوگی اور مختلف چینلز پر بھی انشاءاللہ یہ پروگرام چلتا رہے گا.
خواتین کے چند سوالات ہیں. خواتین سے درخواست ہے کہ وہ سوال تحریر جب کریں تو اس پیج پر اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر ضرور تحریر کریں تاکہ شعبہ خواتین تنظیم اسلامی کا وہ ان سے بعد میں رابطہ کر سکے. ایک سوال ہے خواتین کی طرف سے, تنظیم اسلامی کا مقصد کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟
بڑا عملی قسم کا سوال کیا ہے کہ تنظیم اسلامی کا مقصد کیا ہے. دورہ تنظیم قرآن کے دوران آپ کے سامنے قرآن مجید سے دینی ذمہ داریوں کا تصور آیا ہوگا. جب تک میں نے بھی دورہ تنظیم قرآن میں شرکت نہیں کی تھی اس وقت تک میرا بھی تصور یہی تھا کہ دین اسلام کا تصور یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات صحیح طریقے سے بجا لائیں, پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں, رمضان کے روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حج کریں, اور اس کے علاوہ سال میں کچھ ایسی راتیں ہوتی ہیں جن میں عبادت کرنی, ان میں عبادات وغیرہ کر لیں, کچھ ایسے تہوار ہوتے ہیں جس میں نظر و نیاز ہوتی ہے تو وہ کر لیں. تو یہی تصور تھا ہمارے سامنے اپنی دینی ذمہ داریوں کا. جب قرآن مجید پڑھا تو معلوم ہوا کہ نہیں, تصور بڑا دینی ذمہ داریوں کا وسیع ہے اور تین لیولز پر یہ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں. پہلی ذمہ داری ہم سب کی یہ ہے کہ صرف عبادات کی حد تک نہیں بلکہ ہمیں اپنے معاملات میں بھی, اپنی معاشرت میں بھی, اپنی معیشت میں بھی ہر سطح پر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ماننا ہے. لہذا اس کو کہا گیا عبادت رب, کہ پوری زندگی میں اپنے رب کی غلامی کرو بڑی محبت کے ساتھ, پورے ذوق و شوق کے ساتھ, پورے ولولے کے ساتھ. تو یہ ہماری پہلی دینی ذمہ داری ہے. پھر صرف یہیں تک نہیں, اپنی ذات تک کی حد تک نہیں ہے, بلکہ مزید ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے اب اللہ نے ہم پر لازم کر دیا ہے کہ ہم دوسروں تک بھی قرآن مجید کی تعلیمات کو, دین کے پیغام کو پہنچائیں. یہ آپ کے سامنے اسٹیج پر جو ایک آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے, جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو کہ خیر کے کاموں کی طرف بلائے, نیکی کا حکم دے, برائی سے روکے, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو اللہ کے ہاں کامیاب وہی ہوں گے جو کہ دین کی تبلیغ بھی کریں. اور نمبر تین, اس دین کے کچھ احکامات ہیں جو اجتماعی نوعیت کے ہیں کہ جن پر ہم عمل نہیں کر سکتے ذاتی زندگی میں, کچھ حدود ہیں وہ نافذ تبھی ہو سکتی ہیں جبکہ حکومت کا قانون شریعت کے مطابق ہو. اب ان دین کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے ان میں حدود بھی ہیں, بعض احکامات بھی ہیں. سود ہے, بہت بری ایک لعنت ہے, لیکن وہ سود ہم ختم نہیں کر سکتے پورے معاشرے سے, وہ تو ایک اجتماعی سطح کا ایک کام ہے. اسی طریقے پر حدود میں چور کے ہاتھ کاٹنا ہے, قرآن تو حکم دیتا ہے چور مرد عورت اس کے ہاتھ کاٹو, لیکن آپ تو خود نہیں کاٹ سکتے, ساری بات اس کے لیے قانون آپ کو چاہیے. اسی طریقے پر دین کے اجتماعی احکامات, ان کے نفاذ کی جدوجہد بھی قرآن مجید کہتا ہے تمہارے اوپر فرض ہے. قرآن مجید اس حوالے سے بہت سخت انداز اختیار کرتا ہے, من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے. تو گویا بڑا سخت انداز ہے قرآن پاک کا. تو اب یہ ہماری دین کی تین ذمہ داریاں ہیں, نمبر ایک ذاتی زندگی میں اللہ کے تمام احکامات پر عمل, نمبر دو اللہ کے دین کے احکامات کی دوسروں تک تبلیغ, اور نمبر تین دین کے اجتماعی احکامات کے غلبے کے لیے جد و جہد. قرآن کہتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی, اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. یہ ذمہ داریاں ہم تنہا ادا نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہمیں کسی جماعت میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. ظاہر بات ہے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف بلائے, خیر کی طرف بلائے, نیکیوں کا حکم دے, برائی سے روکے. پھر اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں, جماعت کا, سننے کا, اطاعت کا, ہجرت کا, جہاد کا. تو بغیر جماعت کے ہم یہ دینی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے. تو تنظیم اسلامی کا اصل مقصد ہے ان دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی, اس کے لیے ہم اس جماعت میں شامل ہوئے ہیں. اب اس جماعت میں کیوں شامل ہوئے, کچھ جماعتیں پہلے سے تھیں ان میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ تو جس وقت تنظیم اسلامی بنی سن 75 میں, اس وقت جماعتیں موجود تھیں وہ اصل میں کچھ تو ایسی تھیں کہ جو ان دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے نہیں بنی تھی, بلکہ وہ بنی تھی کسی خاص مسلک کے کی مسائل کو پروموٹ کرنے کے لیے, ان مسلک کے معاملات کی حفاظت کے لیے. مثال کے طور پر جے یو پی ہے, تو آپ سب جانتے ہیں کہ اصل میں وہ بریلوی مکتب فکر کے علماء کی جماعت تھی، جمعیت علماء پاکستان جے یو آئی ہے، تو وہ اصل میں دیوبند مکتب فکر کا جو بھی مسلک ہے وہ اس کے لیے بنی تھی، وہ بھی علماء کی جمعیت تھی، جمعیت علماء اسلام. اسی طریقے پر جمعیت اہل حدیث کے آپ نام سے بھی پہچان گئے ہوں گے کہ وہ اہل حدیث مسلک کے حوالے سے بنی ہے، یعنی ان جماعتوں کی بنیاد کسی مسلک کی بنیاد پر تھی، ان دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے حوالے سے ان کا کوئی تصور وہ نہیں تھا. باقی ایک جماعت ہے جماعت اسلامی جو کہ بنی اسی مقصد کے لیے تھی کہ ہم نے حکومت الہیہ کو قائم کرنا ہے، سن 41 میں بنی تھی، اور جب بنی ہے تو وہ کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں تھی، کسی مکتب فکر کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ خالصتاً اس لیے بنی تھی کہ ہم نے اس زمین پر، اللہ کی زمین پر، اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنا ہے. لیکن پاکستان بننے کے بعد جماعت اسلامی نے جو طریقہ کار سوچا اختیار کیا، اس طریقہ کار کے حوالے سے ہمارا اختلاف ان سے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابی سیاست کے ذریعے سے ہم جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. ہم نہ تو دین کی دعوت صحیح طریقے پر دے سکتے ہیں اور نہ ہی دین کے غلبے کی منزل سر کر سکتے ہیں. کیوں؟ دین کی دعوت کے حوالے سے ہم الیکشن کی سیاست میں آ کر بہت سے لوگوں کے حریف بن جاتے ہیں. جب آپ کسی کے حریف بن جائیں گے تو ظاہر بات ہے پھر وہ آپ کی بات نہیں سنے گا جیسے کہ اس کو سننا چاہیے، ایک تعصب پیدا ہو جاتا ہے. اسی طریقے پر آپ کیونکہ لوگوں سے ووٹ لینے ہیں تو پھر ووٹ لینے کے لیے آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ لوگوں کی برائیوں پر ان کی اصلاح کریں. اگر آپ گفتگو کریں گے عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے تو ہمارے یہاں تو بہت ساری اکثریت ایسی ہے جو کہ عقیدے کے حوالے سے بہت ساری بدعات میں اور شرک کے اندر مبتلا ہے، تو اگر آپ یہ باتیں کریں گے تو ان کے ووٹ نہیں ملیں گے. اگر آپ ان کے سامنے بات رکھیں گے پردے کے حوالے سے زیادہ تو خواتین اس سے ناراض ہوتی ہیں، اور جو بھی آپ کسی بھی اصلاح کے حوالے سے بات کریں گے تو اس سے لوگوں کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے. لہذا پھر آپ کو رفتہ رفتہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اور بعض غلط چیزیں ہیں ان کے اندر بھی آپ کو شامل ہونا پڑے گا، جیسے کہ شامل ہونا پڑا. نورانی میاں کا انتقال ہوا دسمبر 2004 میں، دسمبر 2003 میں، دسمبر 2004 میں ان کا عرس تھا. اب ظاہر بات ہے کہ عرس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لیکن جماعت کی قیادت اس میں شریک ہوئی، کیوں شریک نہ ہوتی، مجبوری تھی ان کی، اس لیے کہ وہ ان کے اتحادی ہیں. تو آپ کو بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کے اندر بھی شریک ہونا پڑتا ہے، تو دعوت کا کام بھی صحیح نہج پر نہیں ہو سکتا. اور یہ بات تو تجربے سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ انتخابی سیاست سے آپ ملک کے نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے. سرحد میں حکومت ہے الحمدللہ، 3 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن ایک حسبہ بل پیش کیا تھا، اس پر بھی کتنی رکاوٹیں آئی ہیں، اور ابھی بھی دوبارہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ جانے پھر کتنی رکاوٹیں ہوں گی. اسی طریقے پر اس انتخابی سیاست کی مجبوری ہے جوڑ توڑ کرنا، آپ کو بہت سے لوگوں سے جوڑ توڑ کرنا پڑے گا تاکہ آپ اس سیاست کے اندر موجود رہیں، ورنہ آپ بالکل جو ہے وہ شدر ہو جائیں گے، آپ علیحدہ ہو جائیں گے. ابھی آپ نے دیکھا بلدیاتی انتخابات کے لیے کس کس طرح سے جوڑ توڑ ہوئے. پشاور میں اے این پی سے اتحاد ہوا ہے جماعت اسلامی کا، جے یو آئی کو اتحاد کرنا پڑا پیس پارٹی چھپا گروپ سے. کراچی میں تو ایک عجیب مربع بنا تھا اتحاد کا، جس میں پی پی آئی بھی تھی، پیس پارٹی بھی تھی، نہ جانے کون کون تھے، اور جماعت اسلامی بھی تھی. اسی طریقے پر انتخابی سیاست میں لازم ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کی کچھ نمود و نمائش ہو. تو آپ جو بھی خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں تو آپ کو اخبارات میں تصویر بھی شائع کرنی پڑیں گی، اور یہ ساری چیزیں مضر ہیں دینی اعتبار سے. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابی سیاست کے ذریعے کام ہو نہیں سکتا، اس کام کے لیے ضرورت ہے احتجاجی سیاست کی. احتجاجی سیاست سے جماعت اسلامی نے بھی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اس ملک میں. اس کی ایک نمایاں مثال کیا ہے، ابھی میراتھن ریس کی بےہودگی شروع ہوئی تھی پاکستان میں، اور اس گندگی کو اور بڑھانے کا ارادہ تھا، لیکن جماعت اسلامی کے ایک ایم پی اے نے گجراوالا میں، وہ میدان میں آ گئے کہ نہیں ہونے دیں گے، ان کو جیل بھی جانا پڑا، اور جو ہے وہ کچھ مار پیٹ بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن ڈٹے رہے کہ نہیں ہم اس کام کو نہیں ہونے دیں گے. لاہور میں پھر کوشش کی میراتھن ریس کی، وہاں بھی دھمکی دی ہم نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ریس تو ہوئی، لیکن مشرف صاحب جو پہلے اس ریس کے بڑے وکالت کر رہے تھے، ان کا یہ بیان آیا اخبار میں کہ پاکستان کی قوم اس ریس کو پسند نہیں کرتی، اور یہ کیسی ریس ہوئی ہے کہ 100 آدمی دوڑنے والے تھے اور 400 پولیس والے ان کی حفاظت پر تھے. لہذا یہ گندگی ختم ہوئی، لیکن کیسے ختم ہوئی؟ اس احتجاجی سیاست کے ذریعے سے. اگر اسمبلی کے اندر شور کرتے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہاں پر اقلیت میں تھے کبھی بھی نہ ہوتا. تو ہمارا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ اس کے لیے احتجاجی سیاست کرنی پڑے گی، سڑکوں پر آنا پڑے گا. تو تنظیم اسلامی کا طریقہ کار یہی ہے کہ تنظیم اسلامی اس وقت قرآن مجید کی اس دعوت کے ذریعے ذہن سازی کر رہی ہے، لوگوں میں دینی ذمہ داریوں کا شعور اجاگر کر رہی ہے. جن کے اندر یہ شعور اجاگر ہو رہا ہے ان کو اپنے اندر جذب کر رہی ہے. اس کے بعد جب ہمارے پاس جب بھی قوت ہوئی اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے پاس اتنے کارکن ہیں کہ جنہوں نے ذاتی زندگی میں واقعتاً اپنے اختیار میں دین نافذ کیا ہے, ہم نے اس معاشرے میں قرآن کی تعلیمات کو پہنچانے کا ایک حق ادا کر دیا ہے, تو اس کے بعد ہم سڑکوں پر آئیں گے اور سڑکوں پر آ کر دھرنے دیں گے. جس طرح اہل تشیع نے سن 1980 میں دھرنا دیا تھا, ماشاء اللہ گورنمنٹ کو اس وقت ماشاء اللہ تھا بھی نیا نیا, کہ ہم گورنمنٹ کو زکات نہیں دیں گے, اور بالآخر گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے. انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی, دھرنا دے کے بیٹھ گئے تھے. ہمارا بھی پروگرام یہی ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی 2 لاکھ کی نفری بھی ہو گئی, ایسی نفری کے جو واقعتاً مخلص ہو, جو کمیٹڈ ہو, جو نظم کی پابندی کا ہمیں پورا ان کے اوپر احساس ہو, کہ اعتماد ہو کہ ہاں یہ ہمارے کہنے پر اٹھیں گے, ہمارے کہنے پر یہ بیٹھیں گے, اور وہ اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی دین پر عمل پیرا ہوں, تو یہ جب ہمیں افراد میسر آ گئے تو ہمارا بھی ارادہ احتجاج کا ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ انتخابی سیاست کے ذریعے کام نہیں ہوگا. تو یہ تنظیم اسلامی کے قیام کا مقصد ہے, اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنا. دین کی تبلیغ جس طرح جماعت کے ذریعے ہو سکتی ہے مؤثر, ایسی اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتی. اور نمبر 2, اقامت دین کی جد و جہد کرنا, اور اس کے لئے طریقہ کار وہ احتجاجی انقلابی نہ کہ انتخابی. یہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں تنظیم اسلامی بنانی پڑی, اور ہم اسی نہج کے اوپر الحمدللہ کام کر رہے ہیں.
خواتین کی طرف سے سوال ہے, یہ بتائیے کہ رمضان نے جو ہر مسلمانوں کا ایمان تازہ اور نیکی حاصل کرنے کا موڈ ہوتا ہے, وہ رمضان کے بعد یہ تسلسل کیوں باقی نہیں رہتا, اور اس کو جاری رکھنے کے لیے کیا اسٹیپس لینے چاہیے؟
بہت ہی عملی قسم کا سوال کیا ہے ماشاءاللہ. یہ کیفیت جو رمضان میں پیدا ہوئی ہے ہمیشہ برقرار رہ نہیں سکتی. ویسے بڑا جو ہے وہ ایمان افروز واقعہ ہے, ایک صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا, ایک روز وہ دوڑے ہوئے جا رہے تھے مدینے کی گلیوں میں, نافقہ حنظلہ شور کرتے ہوئے, حنظلہ منافق ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے, ان سے پوچھا کہ بھئی حنظلہ آخر کیا وجہ ہے, تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہماری ایمانی کیفیت بہت زیادہ ہوتی, جب گھر پہ آتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی, بیوی بچوں میں آ کر ہم بالکل بھول ہی جاتے ہیں اللہ کے احکامات کو بھی اور اللہ کو بھی, اور دنیا داری میں لگ جاتے ہیں. یہ تو منافقت ہو گئی, دو رنگی ہو گئی, وہاں رنگ کچھ اور ہے, یہاں رنگ کچھ اور ہے. تو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری کیفیت بھی یہی ہے, آؤ ہم چلتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی خدمت میں دونوں حضرات حاضر ہوئے اور آ کر اپنے یہ مسئلہ بیان کیا, تو اللہ کے رسول نے ساتھ فرمایا کہ حنظلہ وہ تو خاص ساتھ ہوتی ہے, خاص ساتھ ہوتی ہے, یعنی جو میرے پاس تمہاری کیفیت ہوتی ہے, فَإِنَّهَا سَاعَةٌ فَسَاعَةٌ, وہ کیفیت ہر وقت برقرار نہیں رہ سکتی, ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے. اگر تمہاری ہر وقت وہ کیفیت رہے جو کہ رہتی ہے میری صحبت میں, تو آسمان سے فرشتے اترے اور تم سے تمہارے رستوں میں بھی اور تمہارے بستر پر بھی آ کے تم سے مصافہ کریں. تو بلا شبہ ایمانی کیفیات وہ ہمیشہ نہیں رہتی, لیکن ان ایمانی کیفیات کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی بیٹری کو چارج کرانا پڑے گا, اس دل کی بیٹری کو, کیونکہ ایمانی کیفیات کا تعلق ہوتا ہے دل سے. یہ بات آپ نے قرآن مجید کے اندر پڑھی, سورہ حجرات میں بھی, کہ صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ شریک ہونا ہوگا ہفتے وار درست قرآن کی محفلوں میں, ہفتے وار ماہانہ بھی شریک ضرور ہوں لیکن ہفتے وار, تاکہ قرآن کا یہ پیغام آپ کو ملتا رہے اور آپ کو اصل سبق اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کی یاد دہانی, شریعت کے احکامات کی یاد دہانی وہ حاصل ہوتی رہے. اور آپ کو اس کے لئے شامل ہونا ہوگا کسی بھی اجتماعی ماحول میں, کہ جس ماحول کے ساتھ آپ جڑ کر اور آپ اس حرارت کو برقرار رکھ سکیں, اس لیے کہ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں. برف اگر ہے تو ماحول کو ٹھنڈا کرے گی, اور اگر آگ ہے تو وہ ماحول کو گرم کرے گی. تو اگر آپ کسی دینی جماعت کے اندر شامل ہے اور فعال طریقے سے اس کے پروگراموں میں, اس کے تربیتی اجتماعات میں, دعوتی اجتماعات میں شریک ہو رہے اور ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے, تو وہ لوگ جو کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک مشن میں شریک ہوئے ہیں, لازماً ان کے اثرات آپ پر بھی آئیں گے. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. قرآن مجید اسی لیے کہتا ہے سورۃ توبہ آیت 119 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے. صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت تالے سرہ تالے کنت، تو اچھی صحبت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ دینی محفلوں میں، دینی پروگراموں میں شرکت. اور ایک تیسری بات بتا رہا ہوں، یہ ہے کہ جو پیغام آپ نے سمجھا اس پیغام کے آپ دائی بن جائیں. اس دعوت کا اصل فائدہ انشاءاللہ آپ کو ہوگا کہ آپ کا اپنا عمل مستحکم ہو جائے گا. مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس چیز پر میرا اپنا عمل کم ہو جاتا ہے میں لوگوں کو اس کی دعوت دینا شروع کر دیتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے. ابھی ان کی کثرت نفسی بھی ہے، ان کی عاجزی بھی ہے، لیکن بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ میں خود فجر کی نماز کے اندر غائب ہونا شروع ہو جاؤں اور میں دوسروں سے کہنا شروع کر دوں تو لوگ مجھ سے کہیں گے بھائی ہمیں تم کہہ رہے ہو، خود تو پڑھتے نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جس چیز کے اندر کمی محسوس کرتا ہوں کہ میرے عمل میں کچھ کمی آ رہی ہے میں اس کی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اس کی وجہ سے میری اپنی اصلاح ہو جاتی ہے. تو آپ اس قرآن کے دائی بننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ پھر آپ اس قرآن کو آپ اون کریں گے، آپ سمجھیں کہ یہ میرا اپنا سرمایہ ہے یہ، اور لہٰذا پھر انشاءاللہ آپ کی اس کے ساتھ محبت، اس کے حوالے سے آپ کے جذبات کو زیادہ انشاءاللہ پختہ ہوں گے. تو یہ طریقہ کار ہے اپنے اس جذبے کو برقرار رکھنے کا. ماحول جو برا ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے، اس کی وجہ سے ہماری ایمانی کیفیات کمزور ہو رہی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ گھر میں کچرا خود بخود آتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. بدن پر میل کچل خود آتا ہے، اس بدن کو صاف کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو غفلت اور بے یقینی کی کیفیات تو خود بخود آ جائیں گی آپ کے اوپر. ان کیفیات کا مقابلہ کرنے کے لیے، مانی کیفیات حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. تو برا ماحول، دنیا داری کا ماحول تو ہمیں دستیاب ہے ہی ہے، ہمیں اس ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے اچھے ماحول سے جڑنا ہوگا، کسی دینی اجتماعیت میں شامل ہونا ہوگا، اس میں فعال کردار ادا کرنا ہوگا. درست قرآن کی محفلوں میں ہفتے وار شرکت کو اسی طرح آپ لازمی سمجھیے جس طرح سے کہ آپ کچھ اور دن اپنے ہفتے وار کاموں کو آپ لازمی سمجھا ہوا ہے کہ بھئی ہم نے ہفتے میں کرنا ہے یا مہینے میں کرنا ہے. اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ خود قرآن کے مبلغ بن جائے. میں خود اپنے بتا رہا ہوں، اگر میں خدا نہ خاصا یہ کام نہ کر رہا ہوتا قرآن مجید کی خدمت کا تو نہ جانے اس وقت کہاں ہوتا ہے. تو یہ تو اصل میں مستقل محنت کی ضرورت ہے. کسی وقت بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ میں شیطان کے حملے سے محفوظ ہوں. ہر وقت شیطان کے حملے کا خطرہ ہے اور اس کے لیے انسان کو مستقل محنت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دے.
اب آپ حضرات میں سے بھی جو بھی تشریف لانا چاہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے.
خواتین کے سوالات ابھی اور ہیں، درمیان وقفہ کر رہے ہیں اور آپ کو موقع دے رہے ہیں.
السلام علیکم. نام میرا حفیظ اللہ عرفان ہے اور روڈ کے بس اپوزٹ ہی الازم اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ فرحان کلب میں اس دفعہ تراویح کی میں شرکت کی توفیق ہوئی. اس سے پہلے بھی 3 سال پہلے جب یہ پی آئی اے گارڈن میں اجتماع ہوا تھا تو اس میں بھی شرکت کی تھی، لیکن پھر 1 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ شریک ہوا. کافی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. سب سے اہم چیز میں یہ سمجھتا ہوں، مجھ جیسے آدمی کے لیے جو دنیا میں زیادہ مصروف ہے اس کے جو ذہن اور دل میں آج کل مختلف خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ کہنا چاہیے کہ ہیجان سی کیفیت ہے، کیونکہ حق جو ہے ہمارے دلوں میں موجود ہے جس طرح سے قرآن میں ہم نے کئی جگہوں پڑھا. تو جیسے جیسے ہم ایمان سے یا حق گوئی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو دل میں عجیب سی ایک اس طرح بھی کیفیت رہتی ہے. تو اس نشست کے ذریعے وہ اس طرح بھی کیفیت میں کچھ کمی ہوئی، اور یہ اندازہ ہوا کہ وہ جو فرسٹریشن اور اس طرح کے بہت سے الفاظ اور بیماری ہیں جو آج کل معاشرے میں عام ہیں، ان کا علاج ہسپتالوں میں اتنا نہیں ہے جتنا کہ قرآن مجید میں ہے. کیونکہ وہ ایمان دل میں زندہ کرے گا، وہی انسان کو اس طرف لے جائے گا جو کہ مرکز بحقیقت ہمارا مقصد حیات ہے. ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ عملی طور پر اسلام کو اپنی ذات میں نافذ کر سکوں. چہرے پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی تک سنت نبوی نہیں ہے لا سکا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اور آپ لوگوں کی دعائیں مطلوب ہیں کہ میں دوبارہ ان چیزوں کو اپنے پر نافذ کر سکوں. ہوتا یہی ہے کہ شیطان سے، شاید یہ کہنا چاہیے کہ
نسبت توڑنے میں بڑے امتحان کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیمپٹیشن زیادہ ہیں دنیا میں، اور میں کیونکہ صبح سے شام تک دنیا میں زیادہ مصروف رہتا ہوں تو اس لیے دین کی طرف رغبت جو ہے آہستہ آہستہ ہو رہی. کچھ چیزوں کی طرف میں نے یعنی دوران یہ مہینہ جو گزرا اس دوران غور کیا. اس کے علاوہ بھی یہ تھا کہ میں اللہ کا شکر ہے کہ 1992 میں لاہور میں قیام پذیر تھا تو 1992 سے 95 کے درمیان ڈاکٹر اسرار صاحب کی محفلوں میں شریک ہوا. یوں کہنا چاہیے جب سے شعور ہوا اس وقت سے ذہن میں یہ حالت تھی کہ سم تھنگ سم ویئر از رانگ اور اس کو رائٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. بیچ میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتے رہے لیکن یہ دوبارہ انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ یہ سلسلہ جاری رہے، اس میں ڈسٹریبیوشن نہ ہو. کچھ چیزیں میں نوٹ کروانا چاہ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری ان نشست سے نہ ہو جو کہ ہم نے رمضان میں کی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا کیونکہ میں نے بحیثیت کوالیفیکیشن میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے آئی بی اے سے فائنینس میں اور پچھلے 12 سال سے بزنس کنسلٹنگ کی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں مختلف ملٹی نیشنلز میں اور لوکل اداروں میں، اور سسٹمز کی جو ہم بات کرتے ہیں، نظاموں کی جو بات کرتے ہیں، تو سسٹمز میرا پیٹ ورڈ ہے. یعنی صبح سے شام تک سسٹمز کو ہی درست کرنا میرا ذریعہ معاش ہے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام سسٹمز جن کا کہ قرآن میں ذکر ہے ان کو بھی صحیح کیا جائے کیونکہ اصل سسٹم وہی ہے. اور جب ان سسٹمز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا یہ جو نظام معیشت آ جاتا ہے، نظام بینکاری آ جاتا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو جو انجینئر نوید صاحب نے بات کی کہ یہ بالکل بات اپنی جانب حق بجانب ہے کہ جب آپ پالیٹکس میں جاتے ہیں یا آپ انتخابات میں جاتے ہیں تو کمپرومائزنگ شروع ہو جاتی ہے، اور کمپرومائزنگ جو ہے وہ اصل کو ختم کر دیتی ہے، اور یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ساتھ میرا اپنا یہ ایک نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ خامی بھی ہو، آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ اس کو مزید امپروو کیا جائے، کہ ایسے بہت سارے نظام ہیں جو انقلاب کے بغیر بھی ہم خاموشی سے اور آہستہ آہستہ اس معاشرے میں لا سکتے ہیں، نظاموں میں انقلاب. مثلا مجھ جیسا آدمی اگر بلا سودی کاروبار کرنا چاہے یا بلا سودی گاڑی لینا چاہے یا دنیا کی ضروریات کو بلا سودی طور پر حاصل کرنا چاہے، تو یہ ضرور ہے کہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کو کم سے کم نافذ کیا جائے اپنی زندگیوں میں، لیکن دنیا سے خطے تعلق بھی نہیں کر سکتے. تو جس طرح سے ہمارا بینکاری کا نظام ہے اس میں بہت کچھ اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک جماعت کے طور پہ جو ہم یہاں موجود ہیں، ایک جماعت کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں مختلف فیلڈز کے اسپیشلسٹ بھی موجود ہوں گے یقینی طور پہ جو اس طرح کے نظام کو یا اس طرح کے اداروں کی بنیاد رکھ سکیں جو کہ صحیح معنوں میں اسلامی ہوں. کیونکہ جس طرح سے حکومت پاکستان نے پی ایل این ایس اکاؤنٹ کھول کر جس جانور کا نام بدل دیا لیکن سودی اپنی جگہ پہ سودی رہا، صرف اس کا نام چینج کر دیا گیا، ابھی بھی شاید یہی ہو. تمام ملٹی نیشنل بینکس جو ہیں وہ اسلامی بینکاری کر رہے ہیں، پتہ نہیں قسم کی اسلامی بینکاری ہوگی، کس طرح سے اکاؤنٹس مینٹین ہوں گے، اور ہم جیسے بہت سارے لوگ جو بینکوں میں اپنا پیسہ رکھتے ہیں ان کے پیسے کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اسلامی طریقے سے ہی استعمال ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ ادارے جن کا کہ بنیاد ہی سود کے اوپر ہے، جنہوں نے آج سے نہیں تقریباً 200 سال سے 200 سال 100 سال سے سود کے اوپر ہی اپنی بنیاد رکھی ہوئی ہے، وہ کس طرح سے اپنی بکس کو الگ کر لیں گے؟ کس طرح سے ہمارے پیسے کو جو کہ ہم نے اسلامی بنیاد پہ لگانے کی خواہش کی ہے اس کو اسلامی رہنے دیں گے؟ تو میرے خیال میں تنظیم اسلامی میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہوں گے جو کہ اس طرح کے کسی ادارے کی یا تو رہنمائی کریں، نشاندہی کریں، جس میں ہم جیسے عام مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو کہ جی کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ صحیح معنوں میں اسلامی معیشت کے اوپر یا معاشیات کی بنیاد کے اوپر کام کر رہا ہے. کیونکہ آن دا فیس آف اٹ ہر چیز اچھی لگتی ہے لیکن ہر چیز اسلامی نہیں ہے. آج کل اسلام فیشن بھی بنتا جا رہا ہے تو اس فیشن سے بھی بچنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے جو صحیح معنوں میں اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ چند دنوں کام نہیں کریں گے بلکہ تا عمر اسی پہ کام کریں گے. دوسرا ایک میرا نقطہ یہ تھا کہ ہمارے تعلیمی نظام کو بھی جناب اعجاز لطیف صاحب نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کی بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے، خاص طور پہ کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ ہم نے معاشی چیزوں کو رائز کر لیا ہے, کلاسز کا ڈفرینس ہے, ماں باپ کی آمدنی کا اس میں بڑا دار و مدار ہے اس عالمی نظام میں. تو اس سلسلے میں بھی اگر تنظیم اسلامی کوئی کام کرے تو یہ چیز ہے. عربی کی تعلیم بہت ضروری ہے, ہم لوگ اس سے بہت دور ہو گئے تھے اور ہو گئے ہیں بلکہ, اور جب عربی سے دور ہوئے تو ہی ہم ذلت کی طرف چلے گئے, ورنہ جب عربی ہماری زبان ہوا کرتی تھی تو قرآن ہمارے اندر رائج تھا. تو وہ تعلیم بھی اپنی جگہ جاری رہے, لیکن ساتھ میں کچھ عملی اقدامات اگر ہم کر پائیں تو یہ بہتر رہے گا. اور اس کے لیے شاید احتجاجی انقلاب کی اتنی ضرورت نہ ہو جتنا خاموشی سے کام, یا یہ کہنا چاہیے اپنی ایک جماعت کے طور پر ہم کام کریں. مشنریز جو ہیں, انگلش مشنریز, وہ اس طرح کام بہت کرتی ہیں. ابھی آپ کے پاس جو ناردرن ایریاز میں زلزلہ آیا ہے, اس میں جو این جی اوز نے آگے کام شروع کیا ہے, اس کے جو دور رس نتائج ہمارے معاشرے پہ آئیں گے, کیونکہ وہ بغیر کسی کاسٹ کے نہیں آتے, اپنے کسی بینیفٹ کے بغیر. باپ اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانتا اس معاشرے میں, وہ اتنے ہزاروں میل دور جو یہاں پہ آ گئے تو نیکی کے لیے نہیں آئے, نیکی کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے. وہ کچھ نہ کچھ ان زندگی اس دنیاوی فائدے کے لیے آئے, تو وہ کچھ خاموشی سے کام کر جائیں گے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوگا اس کا. تو ان چیزوں کی طرف تھوڑا توجہ دیجیے. باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے دعا کا طلبگار ہوں کہ مجھے توفیق اللہ دیتا ہے مجھے استقامت دے کہ میں اس کے اوپر قائم رہنے کی کوشش کروں, اپنی ذات پہ پہلے نافذ کر سکوں اسلام, تاکہ پھر باقی جگہوں پہ بھی اسلام کی خدمت کر سکوں. شکریہ بہت.
ماشاءاللہ, حفیظ اللہ صاحب ایم بی اے ہیں فائنینس میں, ہمیں اس طرح کے باصلاحیت لوگوں کی ضرورت ہے. آپ اتنے سے سن رہے ہیں, اب آپ کو ذرا مزید آگے آنا چاہیے, اور ہمارا جو مرکز آتے تھے وہ تو آپ کے گھر کے بہت قریب ہی ہے. یہ جو ہاسپٹل ہے اشفاق میموریل, اس کے جس پیچھے. باقی جہاں تک آپ نے فرمایا معاشی نظام کا, اس وقت جو بھی بینکاری اسلام کے نام پر ہو رہی ہے, آپ کا صحیح تجزیہ ہے کہ یہ بینکاری صرف نام ہے, حقیقت میں نہیں. حافظ عاقب سعید صاحب جو ہمارے امیر ہیں, وہ سلسلے میں ملے تھے تقی عثمانی صاحب سے, اور جا کے ان سے کہا تھا کہ میزان بینک اور اس طرح کے اور اداروں میں بھی آپ ایڈوائزر ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں باقی جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسلامی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ نہیں, ہم مطمئن نہیں ہیں. ہم نے انہیں ایک ٹیمپریری فیس کے لیے, ایک درمیانی عبوری دور کے لیے ہم نے ان کو ایک نظام دیا تھا, لیکن یہ اسی کو مستقل کر کے جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں. صرف ایک ستارہ کیمیکلز والے ہیں جو فیصل آباد کی جو پارٹی ہے, وہ ہماری ایڈوائس پر صحیح کام کر رہے ہیں, اور وہ لوگوں سے جو پیسے لیتے ہیں تو باقاعدہ واقعتاً نفع اور نقصان کی شراکت کی بنیاد پر ان کا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن وہ بھی ہم سے شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ اگر ہم اس یوں کرتے ہمیں اتنا نفع ہوتا, یہاں میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, یعنی کم نفع پر ان کو بھی ہمیشہ افسوس ہی رہتا ہے. یعنی نقصان نہیں ہوتا لیکن جو پروفٹ کا ریشو کم ہے تو اس پر وہ بھی پریشان ہی رہتے ہیں. تو اصل میں صحیح طریقہ کار تو یہی ہے کہ جو اسلامی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ جیسے شیئرز ہوں اور اس کی بنیاد پر ہی کام ہو, شراکت ہو, مضاربت ہو. لیکن اس میں بھی آپ اس نظام کی وجہ سے بہت مجبور ہیں. ایسے ایسے رولز ہیں, ایسے ایسے ٹیکسز ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو ناجائز آپ پر ایک بڑن پڑ جاتا ہے, اور آپ کے لیے پھر ایمانداری کے ساتھ کام کرنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کئی مرتبہ ہمارے سامنے تجویزیں آئی ہیں, لیکن جو ہمارا اب حاصل سمجھیے کہ پوری سوچ کا نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ جب تک نظام تبدیل نہیں ہوتا, صحیح معنوں میں آپ اسلامی طریقے سے کوئی بھی یہاں پر معاشی نظام نہیں چلا سکتے. لہذا اصل تو صحیح معنوں میں تبھی کام ہوگا جبکہ پورے کے پورے سسٹم کو بدلا جائے. یہ گورنمنٹ کے جو بھی رولز ہیں, جو بھی ان کی طرف سے پابندیاں ہیں, بہت سارے ٹیکسز ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, غلط حسابات رکھنے پڑتے ہیں. اگر آپ حسابات صحیح رکھتے ہیں تو ٹیکسز اتنے ہیں کہ پھر آپ کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اصل تو ہے نظام کی تبدیلی. اسی طرح سے نظام تعلیم میں بھی بہت سارے ہمارے ہاں ایسے اسکولز ہیں کہ جو نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ خود انہوں نے سبجیکٹ انٹروڈیوس کر کے اور دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں, لیکن بہرحال امتحان تو بورڈ کے ذریعے سے دینا ہے اور اسی نصاب کے تحت دینا جو نصاب گورنمنٹ وضع کرتی ہے. تو لا محالہ آپ کو گمراہ کن نظریات پڑھنے بھی پڑتے ہیں, اور امتحان میں ان کی وکالت بھی کرنے پڑتی ہے تاکہ آپ پاس ہو سکیں. تو یہ نظام جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کفر کرو اور تب وہ کسی کو رزق دے گا, اسی طریقے پر یہ نظام بھی آپ سے کفر کرواتا ہے, تب آپ کو ڈگری ملتی ہے اور تب آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنی معیشت کے لیے کہیں کوئی جو ہے وہ آپ موقع حاصل کر سکیں. لہذا اس کا بھی علاج وہی ہے جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن اکیڈمیز کے ذریعے سے, کہ اس تعلیم کا زہر تو لوگوں کے اندر چلا گیا, اس زہر کا تریاق یہ ہے کہ جن کے اندر شعور یہ پیدا ہو کہ ہم نے جس نظام میں تعلیم کے تحت پڑھا ہے اس نظام کے اندر الحاد ہے اور خدا دشمنی ہے یا خدا کا انکار ہے, تو ان کو بلا کر اور اس کے بعد ان کو قرآن مجید کا علم دیا جائے تاکہ اس کے بعد جو زہر ان کے اندر آیا ہے اس جدید تعلیم کے ذریعے سے اس کا تریاق ہو اور اس کے بعد پھر وہ صحیح فکر لوگوں تک پہنچا سکیں. اور جہاں تک آپ نے فرمایا این جی اوز کا, این جی اوز کے ارادے بہت برے ہیں بلا شبہ, وہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے بھی ایک اس میں ایک غیرت کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ لوگ اپنے غلط مقاصد کے لیے اتنا پیسہ لگاتے ہیں اور اتنا وقت دیتے ہیں ہم پھر کیا کر رہے ہیں. تو طوفان کا مقابلہ طوفان ہی کر سکتا ہے, ہمیں بھی اپنی این جی اوز بنانی چاہیے اور وہ این جی اوز ہوں جو کہ اعلیٰ مقاصد کے لیے ہوں, لیکن یہ کیسے بنے گی, یہ تبھی بنے گی جبکہ ہم اس کے لیے وقت دیں اور اس کے لیے ہم بھی پیسہ دیں. تو غلط مقاصد کے لیے تو لوگ وقت بھی دے رہے ہیں پیسہ بھی دے رہے ہیں اور کتنا کتنا دور آ کے وہ اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں. جتنی این جی اوز ہیں یہ چل رہی ہیں کچھ لوگوں کی ڈیڈیکیشن سے اور کچھ لوگوں کے فائنینس سے, تو ہمیں بھی اعلیٰ مقاصد کے لیے کام کرنا ہوگا, اسی طریقے پر توڑ ہو سکتا ہے. اکثر لوگ ڈاکٹر صاحب سے سوال کرتے تھے غلام محمد پرویز یہ فتنہ پھیلا رہا ہے, یہ فتنہ پھیلا رہا ہے, اس کا توڑ کیجیے, اس کا توڑ کیجیے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ اس کا توڑ اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اس کے پہلے نظریات کو پڑھتے ہیں تو اس کا جواب دیتے رہے, اس کا توڑ ہوگا کہ ایک جوابی قرآنی تحریک برپا کی جائے کہ بھائی جو قرآن یہ بتا رہا ہے وہ غلط ہے, یہ قرآن کی منمانی تشریحات کر رہا ہے, اسلاف سے ہٹ کر کر رہا ہے, اصل قرآن مجید کی تشریح ہے, اصل قرآن مجید کا فکر یہ ہے. تو آپ جوابی تحریک برپا کریں قرآن مجید کے صحیح تصور اور صحیح تعلیمات کے تصور کو فروغ دینے کی, اس کا اثر خود بخود ہی کم ہوگا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کا اثر ہم نے توڑا ہے. کیسے توڑا ہے؟ کہ ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے ایک تحریک برپا کر دی کہ بھائی اصل قرآن کی تفسیر یہ ہے جو احادیث سے ثابت ہے, جو اسلاف سے ثابت ہے, اور یہ جو تفسیر کر رہے ہیں قرآن پاک کی یہ بالکل گمراہ کن ہے, یہ سہل پسندی کا نتیجہ ہے, یہ مغربی افکار سے مروبیت کا نتیجہ ہے. تو اسی طریقے پر توڑ ہوا ہے. تو توڑ اگر کرنا ہے این جی اوز کا تو اس کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر اور اعلی مقاصد کے لیے وقت بھی دینا ہوگا اور اپنا مال بھی لگانا ہوگا. اسی کی ہم درخواست بار بار کرتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کے دوران بھی. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, خاص طور پر حفیظ صاحب کو بھی, کہ جہاں اللہ نے اب ان کو یہ احساس دیا ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے تو لہٰذا اب انہیں آگے بڑھنا چاہیے. قیامت کے دن ہم سب کا معاملہ اکیلے اکیلے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے اور اللہ نے ہم سے سوال پوچھنا ہے جو علم تم تک پہنچا تم نے کتنا عمل کیا. تو اگر وہاں ہم شرمندہ ہو گئے تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے. پھر یا تو ہماری زندگی گارنٹی ہوتی ہے کہ بھائی زندگی ہماری ہے ابھی مزید 10 سال 20 سال, تو چلو انشاءاللہ ہم 2 سال 2-3 سال میں عمل شروع کر دیں گے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, پتہ نہیں کل کس بار دیکھنے نصیب ہو کے نہ ہو. تو جب بات سمجھ میں آ جائے, اور ماشاءاللہ آپ نے دورہ ترجمہ قرآن یہاں بھی سنا, آپ نے پی وہاں بھی سنا, فنان میں بھی سنا, تو اب تو یہ ہے کہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے. تو ہم انشاءاللہ خود محنت کریں گے تو تبھی ہم یہ جو بھی گمراہیاں پھیل رہی ہیں این جی اوز کے ذریعے سے, گورنمنٹ کے غلط نظام کے ذریعے سے, ہم ان کا تریاق کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے.
یہ خواتین کی طرف سے سوال ہے, کیا ہر مسلمان کے لیے جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے؟ اور دوسرا ہے, کیا ہر مسلمان کو اقامت دین کے لیے کوشش کرنی ضروری ہے یا صرف مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے لیے کام کرتی رہے؟ ایک اور سوال ہے, الیکشن کے بغیر آپ کس طرح اسلامی نظام کو غالب کریں گے؟
پہلا ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہر مسلمان کے جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے. میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت بتا دی, مرد حضرات تو دیکھ رہے ہیں سامنے لگی ہوئی ہے اسٹیج کے اوپر, سورہ آل عمران آیت نمبر 104, ولتکم منکم امتن یتون علی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے. خیر سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک خیر کو غلط استعمال کرتا ہے تین معنیوں میں, مفہوم تین مفاہیم میں. ایک اس کا مفہوم ہوتا ہے مال، انہو لحب الخیر لشدید، بے شک وہ انسان مال کی محبت میں بہت پکا ہے. تو ظاہر بات یہاں پر اس کا مفہوم مال نہیں ہو سکتا کہ یدعون الی الخیر، کہ وہ جماعت پیسے کی طرف بلائے، یہ مفہوم نہیں ہو سکتا. ایک اس کا مفہوم ہوتا ہے نیکی، شر کے مقابلے میں خیر، بھلائی، یہ مفہوم یہاں ممکن ہے. لیکن یہ ہے کہ آگے اس کے لیے معروف کا لفظ بھی اسی آیت میں آ رہا ہے، یامرون بالمعروف، تو لہذا یہاں پر وہ مفہوم بھی زیادہ مناسب نہیں ہے. تیسرا، قرآن پاک خیر کا لفظ استعمال کرتا ہے خود قرآن کے لیے. سورہ نحل آیت نمبر 30 میں الفاظ آتے ہیں، وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، پوچھا گیا متقیوں سے تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں کہ خیر نازل کی ہے. تو خیر سے مراد قرآن پاک. تو یہاں اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ وہ جماعت ہو جو لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے، آؤ لوگوں قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کی تبلیغ کرو. نمبر 2، وہ لوگوں کو بھلائیوں کا، نیکیوں کا حکم دے. نمبر 3، وہ برائیوں سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے. تو اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا. اصلاحی صاحب، ان کی بڑی پیاری کتاب ہے کمینہ سے اصلاحی صاحب کی، دعوت دین اس کا طریقہ کار، وہ کہتے ہیں کہ 2 صورتحال ہو سکتی ہیں. ایک صورتحال یہ ہے کہ نظام ٹھیک ہو، تو پھر یہ کام دعوت کا، تبلیغ کا، یہ حکومت کے ذمہ چلا جائے گا. حکومت ایک ادارہ بنائے گی، وہ کام کرے گی، پھر ہر ایک کا کام نہیں ہے. لیکن اگر حکومت یہ کام نہ کرے پھر سب کا کام بن جاتا ہے، سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے. انہوں نے اس کے لیے مثال دی ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی صفائی ستھرائی کا نظام ہو باقاعدہ، تو پھر حکومت کرے گی، جو بھی کچرا وغیرہ ہوگا حکومت کے کارندے آئیں گے، اس کو اٹھائیں گے اور جا کر کہیں پر پھینک کر آئیں گے، اس کو ڈم کریں گے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ نظام حکومت کی طرف سے نہ ہو، تو پھر صفائی کا کام ہر شہری کی ذمہ داری، نہیں کریں گے تو معاشرے کے اندر گندگی پھیلے گی، بیماریاں پھیلیں گی. اسی طریقے پر جب حکومت اسلامی نہ ہو تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر فرد اس دین کی تبلیغ کے کام میں شریک ہو. تو اس لحاظ سے ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ کامیاب ہو، اولئک هم المفلحون، تو اس کو یہ 3 کام کرنے ہوں گے: قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا، نیکیوں کی تبلیغ کرنا، برائی سے روکنا. پھر دوسرا سوال ہے کہ ہر مسلمان کو اقامت دین کے لیے کوشش کرنی ضروری ہے یا صرف مسلمانوں کی ایک جماعت یہ کام کرتی رہے؟ یہ بھی، جب دین نافذ نہ ہو تو سب کی ذمہ داری ہے کہ دین کے نفاذ کی کوشش کریں، اور جب دین نافذ ہو جائے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قائم رکھنے کی کوشش کریں. انقیم الدین کے 2 ترجمے ہیں: دین کو قائم کرو یا دین کو قائم رکھو. اگر قائم ہے تو اسے قائم رکھو. حافظون علی حدود اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی صفات آئی ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے حدود کے محافظ ہوتے ہیں. اور اگر قائم نہیں ہے دین تو اس کے لیے اس کو قائم کرنا ہوگا. اور جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں اقامت دین کے لیے، وہ کیا ہیں؟ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین کے حوالے سے وہی بات طے کی گئی ہے. ما وصینا بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تمہارے لیے دین کے حوالے سے وہی بات طے کی گئی ہے جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو ہم نے کی تھی، اور جس کی وحی نبی ہم نے آپ کو کی، اور جس کی وصیت اللہ نے کی تھی حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام، کے دین کو قائم کرو. تو یہ دین کا قائم کرنا کسی ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں، سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب کو کسی ایسی جماعت میں اس وقت شامل ہونا چاہیے جس جماعت کو آپ صحیح سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، انتخابی طریقے کار سے کام ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں، لیکن بغیر جماعت کے کام ہو نہیں سکتا. تو ہم جس جماعت کے طریقے کار سے متفق ہیں، ہمیں اس کے مطابق یہ کام، اس میں شامل ہو کر فعال طریقے سے اس جدوجہد میں شریک ہونا چاہیے. آپ نے پھر سوال پوچھا ہے کہ الیکشن کے بغیر آپ کس طرح اسلامی نظام کو غالب کریں گے؟ اب تک دنیا میں جہاں بھی نظام تبدیل ہوئے ہیں، کہیں پر بھی الیکشن کے ذریعے نظام تبدیل نہیں ہوا. الیکشن کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ موجودہ نظام کو چلانے کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن نظام تبدیل الیکشن کے ذریعے نہیں ہوتا. ایران میں انقلاب آیا، کیسے آیا؟ سڑکوں پر لوگ آئے، اور اس کے بعد بہت سے لوگ فوج نے بھون دیے، لیکن جذبہ موجود تھا، وہ پھر آ جاتے تھے. آخر فوج کتنے لوگوں کو بھونتی، بالآخر ہوا یہ کہ فوج نے گولی چلانے سے انکار کر دیا. وہ بادشاہ ایران کا، کہ جس کے پاس جو اسلحہ خانہ تھا وہ ایشیا کا سب سے بڑا اسلحہ خانہ تھا، وہ سارا اسلحہ اس کے لیے بیکار ہو گیا، اس کو ایران سے فرار ہونا پڑا، انقلاب آ گیا. رومانیا میں چاوسیسکو کیسے گیا ہے؟ اگر آپ پوری ہسٹری پڑھیں گے تو 70,000 افراد کی جانیں لی ہے اس نے، لیکن بالآخر اس کو جانا پڑا. اس کو ابھی بہت ساری ریاستیں جو رشیا سے آزاد ہوئی ہیں وہاں پر پوری حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں. کیسے ہوئی ہیں؟ پورا جمع غفیر داخل ہو گیا پریزیڈنسی میں, اور لہذا صدر کو پیچھے دروازے سے بھاگنا پڑا, وزیر اعظم کو بھاگنا پڑا. قرغیزستان میں یہی ہوا ہے, اور بھی دو تین وہاں پر ریاستیں ہیں جہاں اسی طرح ابھی پچھلے کچھ عرصے پہلے ہوا ہے. تو عوامی دباؤ کے ذریعے سے عوام ایک بار سڑکوں پر آ جائیں کہ بھائی اب ہم نے اس ملک میں سود کو جاری سارے نہیں رہنے دینا, ہم نے اس ملک میں جاگیرداری کو جاری سارے نہیں رہنے دینا, ہمارا میڈیا اور وہ بے حیائی کو نشر کرے ہم سے برداشت نہیں ہوگا. ان ایشوز کو لے کے سڑکوں پر آ جائیے. اس کے بعد یہ ہے کہ حکومت آخر کتنوں کو مارے گی؟ آپ کے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت کا مقابلہ اسلحے کی بنیاد پر کریں. نہ آپ کے پاس توپے ہیں, نہ ٹینکیں, نہ تیارے ہیں. لہذا یہ طریقہ کار اس وقت ہے جو کہ دنیا میں اختیار کیا گیا, اور اس کے ذریعے سے تبدیلیاں بھی آئی ہیں. یہی طریقہ کار ہوگا تبدیلی لانے کا جس پر تنظیم اسلامی کام کر رہی ہے. ہم کراچی کے علاقے کفرن میں رہتے ہیں اور ہفتے وار کلاسیں اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. پلیز ہمیں انفارم کریں کہ ہمارے گھر کے قریب کلاسز کہاں ہوتی ہیں. آپ کے گھر کے قریب تو کلاسیں ہو رہی ہیں قرآن اکیڈمی میں, اور یہ ڈیفنس فیس 6 ہے, درخشاں علاقہ ہے وہ, اور درخشاں پولیس چوکی کے بالکل پاس ساحل سمندر کے بہت قریب ہے. آپ مزید یہ کہ فون نمبر نوٹ کر لیجئے 534-0022 اور 534-0023 اور 534-0023. یہاں سے انشاءاللہ مزید آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. یہ قرآن اکیڈمی ہی کا نمبر ہے جو ڈیفنس میں ہے. ایک ڈیفنس سینٹر ہے, وہاں بھی کلاسیں ہوتی ہیں. یہ ڈیفنس لائبریری کے بالکل ساتھ ہے. اگر آپ کرنگی روڈ سے جائیں پنجاب کرنگی کی طرف, یا جو بحر کرنگی پہلے کراتی تھی سب میرین چرنگی اس کی طرف جائیں تو ڈیفنس لائبریری آتی ہے. اس ڈیفنس لائبریری کے بالکل ساتھ ہے ہمارا سینٹر ہے, ڈیفنس سینٹر, وہاں پر بھی کلاسیں ہوتی ہیں. تو آپ وہاں انشاءاللہ استفادہ کر سکتی ہیں ان کلاسوں سے. جی اور کوئی صاحب؟
اب آپ میں سے جو حضرات بھی تشریف لانا چاہیں سوال کرنے کے لیے وہ تشریف لے آئیں. اگر کوئی نہیں ہے تو پھر میں ایک خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے وہ میں پڑھتا ہوں. روزمرہ زندگی میں سود سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں جبکہ آٹے کی روٹی ہم کھا رہے ہیں اس آٹے کی مشین میں انٹرسٹ انوالو ہے, جس کپڑے کو ہم پہنتے ہیں اس کی مشین بھی سود سے خریدی گئی ہے. آپ بتائیے کہ اس سے کس طرح ہم بچیں جبکہ سود اگر آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کی وعید قرآن میں جگہ جگہ آئی ہے. میں ذہنی طور سے جب یہ سوچتی ہوں تو بہت پریشان ہوتی ہوں.
خواتین بڑے عملی قسم کے سوالات پوچھ رہی ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ جذبہ برقرار رکھے. اصل میں اللہ کے رسول کے ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود اس طرح سے ہوگا جیسے کہ فضا میں گرد و غبار ہوتا ہے. آپ سانس لیتے ہیں تو گرد و غبار بھی لازماً آپ کے اندر جاتا ہے. اسی طریقے پر بالکل صحیح فرمایا کہ سود سے بچنا اس زمانے میں ممکن نہیں ہے, اور صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ کوشش کر کے ڈائریکٹ سود سے بچنے کی کوشش کریں. بینک میں اول تو اکاؤنٹ رکھا ہی نہ جائے, لیکن مجبوری سیکیورٹی نہیں رکھنا پڑتا ہے تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ رکھا جائے تاکہ کوئی سود کاؤنسر آپ کے کھاتے میں وہ شامل نہ کرے, اور کم از کم ڈیلنگ بھی بینک کے ساتھ ہو. اس لیے کہ بینک کے اندر پیسہ رکھنا بھی اصل میں سودی ادارے کو تکبیر دینا, لیکن اب مجبوری ہے کیا کریں آپ, اور کہاں رکھیں گے. باقی جہاں تک تعلق ہے بچنے کا تو آپ کیسے بچیں, آپ کی بات صحیح ہے کہ گندم کے ہر دانے کے ساتھ سود ہے, اور پانی جو ہم تک پہنچ رہا ہے اس کے ہر قطرے میں سود ہے. ساری فیسلٹیز پانی کے حوالے سے سودی قرضے لے کر لگائی گئی ہیں, ان کے مینٹیننس سودی قرضوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے, اسٹاف کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں تو سودی معیشت کے ذریعے سے دی جا رہی ہیں. تو یہ حرام تو ہمارے اندر جا رہا ہے اور اس کی پیشنگوئی اللہ کے رسول نے کر دی تھی کہ ایسا ہوگا. قرآن پاک چار جگہ بیان کرتا ہے کہ اگر حرام کھانا ہی پڑے تو کیا کرے. قرآن نے کہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, جو کوئی بھی مجبور ہو جائے اور اسے حرام کھانا پڑے اپنی زندگی بچانے کے لیے تو پھر نہ اس کا ارادہ بغاوت کا ہو نہ اس کا ارادہ زیادتی کا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. تو اگر ہم اس سودی نظام سے صرف اتنا حصہ لیں کہ جس سے ہماری گزر اوقات ہو جائے, ہم اس نظام کے ذریعے سے پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کریں, ہم کسی قسم کی عیاشی اس نظام کے ذریعے سے کرنے کی کوشش نہ کریں, جتنی ہماری ضرورت ہے اس حد تک لیں کہ تاکہ زندگی بچ جائے بس, اور جو توانائی بھی ملے ان تمام غذاؤں کے ذریعے سے جو ہم اپنے اندر ڈال رہے ہیں اس توانائی کو پھر ہم لگائیں اس نظام کو بدلنے کے لیے, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کفارہ ہو جائے گا. حرام کھانا پڑے اور آدمی کے پاس فرض کیجئے کوئی حلال جانور نہیں ہے, اپنا گھوڑا اس نے ذبح کیا ہے کہیں پر, اب گھوڑے کے کباب بنانے کی اجازت نہیں ہے, اتنا ہے کہ آپ گھوڑے سے اتنا گوشت کھا لیجئے کہ جس سے آپ کی زندگی بچ جائے بس, یعنی یہ نہ ہو کہ پیٹ بھر کے اس سے کھائیں. اسی طریقے پر حرام بلا شبہ اس وقت رچا بسا ہوا ہے, کئی ذریعوں سے آ رہا ہے, کسی کی کمائی 100% حلال نہیں, تو صرف اتنا اس نظام سے توانائی دی جائے کہ جس سے ہماری زندگی بچ جائے. اور جیسے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو, اور یا پھر یہ ہے کہ راستہ بھول کرنے والے, کن فی دنیا کا نہ غریب نو عابر سبیل, تو جیسے مسافر ہوتا ہے وہ جی نہیں لگاتا. آپ اگر سفر کرتے ہیں ٹرین کا, آپ کو پتا ہے میں نے کل اپنی سیٹ چھوڑ دینی ہے, تو آپ وہاں پر کوئی اس کو سجانے کی اور وہاں پر کوئی آرائش کرنے کے نہیں سوچتے, بلکہ بس کہتے ہیں کس طرح وقت پورا ہو جائے. یا راستہ بھول کرنے والا ہوتا ہے تو اس کا راستے کے ساتھ زیادہ وقت گزرتے نہیں ہیں, ایک ہے راستے کے ساتھ چلنے والا اور ایک ہے راستہ بھول کرنے والا, تو اس نے بس راستہ بھول کرنا اور آگے جانا ہے. یہی ہماری زندگی کا انداز ہو اس دنیا میں بھی کہ آدمی جو منیمم لیول ہو سکتا ہے گزر اوقات کا اس کے اوپر زندگی بسر کرے, زیادہ وہ عیش و آرام اور عیاشیاں وہ سب چھوڑ دے. ہمارے ایک بھائی ہیں, وہ اس سے پہلے ایک سودی ادارے میں کام کرے تھے, وہاں پر تنخواہ ان کی 40,000 تھی, وہاں سے تنخواہ چھوڑی, نوکری چھوڑی ہے وہ, اور اب وہ جہاں نوکری کر رہے ہیں وہاں ان کی تنخواہ 15,000 روپے, اندازہ کر لیجئے کہ ان کو اپنا معیار زندگی اس قدر کم کرنا پڑا ہوگا. بچوں کو پہلے اچھے اسکولوں میں پڑھا رہے تھے, اب اس کے بعد ذرا نیچے لے آئے, اور ہر چیز میں انہوں نے کمی کی اپنے اخراجات میں, تو 40,000 سے 15,000 آنا آسان تو نہیں. اسی طریقے پر ہمیں اپنا معیار زندگی کم کرنا ہوگا, اور جو بھی توانائی مل رہی ہے ہمیں اس سے, اس توانائی کو ہمیں استعمال کرنا ہوگا اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد میں. اور وہ جدوجہد اس وقت کیا ہے, اپنی افرادی قوت کو بڑھایا جائے تاکہ ہمارے پاس اتنی قوت ہو کہ ہم حکومت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ کہہ سکیں. ابھی ہمارے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ہم اگر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت کو اس کو اہمیت نہیں دیتی, ان کو پتا ہے ان کے پاس کوئی نفری نہیں ہے. لہذا یہ احساس زیاں جو آپ کے اندر پیدا ہوا ہے اس سودی نظام کے خلاف, یہ اوروں کے اندر پیدا کیجیے, یہ آگ اور لگائیے اور اس کو بھڑکائیے. اللہ تعالیٰ کرے کتنے افراد ہوں کہ ہم حکومت کو کہہ سکیں کہ بس اب تک ہم منتیں کر رہے تھے, درخواستیں کر رہے تھے, اب ہم آگے بڑھ کر آپ کے اس نظام کو جام کریں گے, نظام نہیں چلنے دیں گے, ہم بیٹھے ہوئے سڑکوں پر جو کرنا ہے ہمارا کر لو, جانے دے دیں گے لیکن اب مزید ہم اس غلط چیز کو برداشت نہیں کریں گے. یہی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تبدیلی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے, اللہ اس کے رحم میں ہمت دے. گلستان جوہر میں اگر خواتین کا پڑھانے کا کوئی قریبی انتظام ہے اس کے بارے میں بتا دیں, نیز بچوں کو حج کرانے کے لیے کہاں انتظام ہے اور کس عمر میں قرآن حج کرانا چاہیے. گلستان جوہر میں ہمارا آفس ہے, وہاں پر اس کا ایڈریس تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن ہماری کتابچوں پر ایڈریس ہوتا ہے اس کا, اور یا کوئی اور سب بتانا چاہیں تو آ کے بتا دیں یہاں پر اگر کسی کو یاد ہو. جی آئیے. باقی جہاں تک حص کا تعلق ہے, کوئی مدرسہ آپ کو قریبی تلاش کرنا پڑے گا, ساری باتیں بچوں کو اپنے دور بھیج نہیں سکتی. ہمارے یہاں تو ابھی اس کا کوئی انتظام حص کرانے کا ہے نہیں, ایک جگہ ہے کورنگی میں, لیکن ساری بات وہاں آپ بھیج سکتی ہیں. اور اس کی جو مناسب عمر ہے, جو ہمارا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ مناسب عمر یہ ہے کہ بچے کو پہلے اچھی طرح سے ناظرہ پڑھایا جائے تاکہ ناظرے میں اس کی روانی ہو جائے, تاکہ اسے حص میں کوئی دقت نہ ہو, اور اس کو پرائمری ایجوکیشن دلا دی جائے, وہ پانچویں پڑھ لے, اس کے بعد اس کو اسکول سے فارغ کر کے یکسو طور پر حصے کے لیے لگایا جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ ذرا بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس میں احساس ذمہ داری آ جاتا ہے اور وہ پھر جلدی اپنے سبق کو یاد کرتا ہے دہراتا ہے. مزید یہ ہے کہ اس کا چونکہ اس دوران ناظرہ پڑھ پڑھ کے اس کا ناظرہ رواں ہو چکا ہوتا ہے تو وہ حفظ جلدی کر لیتا ہے. تو میرا جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ جب بچہ 10-11 سال کی عمر کا ہو تو اس کو پرائمری پاس کرنے کے بعد اسکول سے ہٹا کر اور اس کو صبح شام لگایا جائے حفظ کے لیے تاکہ وہ جلد از حفظ کر لے. باقی جو ذرا مشکل مسئلہ ہے وہ کیا ہے, حفظ کا شوق تو بہت بڑھ گیا لیکن حفظ کرنے کے بعد اکثر بچے بھول جاتے ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ پھر بعد میں انہوں نے کوئی کاروبار کرنا ہے, کوئی نوکری کرنی ہے تو پھر ان کے دہرانے کا معاملہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا اگر حفظ کرا دیا پھر بچے کا دہرانے کا سلسلہ نہ ہوا تو پھر انسان کے ذمہ بہت بڑا گناہ آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ بھی سوچ لیجئے کہ اگر حفظ کرانے کے بعد آپ کا پھر آگے کیا ارادہ ہے. ابھی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ماشاء اللہ ان کے دو بچے حافظ ہیں, کچھ عرصے انہوں نے سنایا بھی ہے مسلح پر لیکن اب 7-8 سال سے نہیں سنا رہے. نہیں سنا رہے اس کا مطلب یہ وہ حفظ ان کا اتنا محفوظ نہیں رہا ہوگا. تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے. تو اگر حفظ کرا رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی سوچئے کہ ہم نے اس کے بعد ان کے حفظ کو برقرار رکھنے کا ہم نے کیا انتظام کرنا ہے. جزاکم اللہ.
جی گلستان جوہر کے اندر پرفیوم چوک ہے, بلاک نمبر 17 اکرا کمپلیکس, فلیٹ نمبر A104, اس کا کمرشل بلاک ہے. یہاں سے جوہر چرنگی سے جاتے ہوئے جوہر موڑ کے درمیان میں ہے پرفیوم چوک پر اکرا کمپلیکس فلیٹ نمبر A104. ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیں ان کا, 0300-926-1317, 0300-926-1317.
اب پھر آپ حضرات میں سے جو حضرات بھی تشریف لانا چاہیں.
نماز کا انتظام
انشاءاللہ پروگرام کے خاتمے کے بعد ہم یہیں ادا کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے تعام کا انتظام بھی ہے. میں سوال پڑھتا ہوں پھر خواتین کا. خواتین کی طرف سے سوال ہے, کسی جماعت کو جوائن کرنے کے معیارات کیا ہیں, کیا چیزیں دیکھنے جائیں, کیا طریقہ کار ہے, کیا گول ہے جماعت کا؟
جماعت کو جوائن کرنے کے حوالے سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسی جماعت کو جوائن کریں کہ جو آپ کی دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے آپ کے لیے معاون ہو. جماعتیں بہت سی ہیں لیکن وہ جماعت جو کہ واقعتاً دین کی دعوت اور دین کے غلبے کے لیے کام کر رہی ہے اور اس کا کھلم کھلا یہ مقصد ہو آپ کے سامنے, وہ کھلم کھلا اعلان کرے کہ ہمارا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا, ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں, کسی ہم جزوی خیر کے کام کے لیے جمع نہیں ہوئے, اس جماعت کو جوائن کیا جائے. نمبر ایک. نمبر دو, وہ جماعت اپنے طریقہ کار کو سیرت سے ریلیٹ کرے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, قرآن مجید میں آتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے. تو ہمیں ہر اعتبار سے نمونہ کہاں سے لینا ہے؟ اللہ کے رسول کی سیرت سے, آپ کی سنت سے. تو وہ جس طریقے کار پر کام کر رہی ہے اس طریقے کار کو وہ اللہ کے رسول کی سنت سے کیسے ریلیٹ کرتی ہے؟ جیسے الحمدللہ تنظیم اسلامی ہم ریلیٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے منج انقلاب نبی یا رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب, کہ بھئی کیا اللہ کے رسول نے کس طرح انقلاب برپا کیا تھا اور ہم کس طرح سے اس کو فالو کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہ چیز نوٹ کی جائے, مقصد کیا ہے نمبر ایک, نمبر دو اس کا طریقہ کار کیا ہے, نمبر تین یہ ہے کہ وہ جماعت بیعت کی بنیاد پر ہو. اس لیے کہ قرآن سے, سنت سے, احادیث سے, اسلاف سے جماعت سازی کا یہ طریقہ سمجھ میں ملتا ہے وہ صرف بیعت کا طریقہ ہے. یہ باقی الیکشن اور ممبری اور کرسی اور صدارت یہ سارے کے سارے مغربی طریقے ہیں. ہمیں ہر معاملے میں فالو کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. نمبر چار, یہ دیکھا جائے کہ وہ جماعت اپنے پورے دعوت کے عمل میں اور تربیت کے عمل میں قرآن مجید سے کتنا استفادہ کر رہی ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں فتنہ برپا ہوگا, پوچھا گیا فتنے سے کیسے نکلیں گے, آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب. تو اس وقت ہم ایک فتنے میں مبتلا ہیں, اس فتنے سے نکلنے کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے. تو یہ دیکھا جائے کہ جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے حوالے سے کیا کر رہی ہے, دعوت کے عمل میں اس کتاب سے کتنا استفادہ کر رہی ہے, تربیت کے عمل میں اس سے کتنا استفادہ کر رہی ہے. اور پانچویں اور آخری بات, اور وہ یہ ہے کہ چونکہ معاملہ ہے بیعت کا, تو بیعت کرنی ہوتی ہے امیر کے ہاتھ پر, تو امیر کو بھی دیکھا جائے کہ آخر امیر کا کردار کیا رہا ہے, امیر کا ماضی کیا ہے, اس وقت اس کی کیفیت کیا, اس کی زندگی کا معیار کیا ہے, وہ کر کیا رہا ہے, اس کے قول اور فعل کا معاملہ کیا ہے. تو یہ پانچ چیزیں جو ہے وہ نوٹ کرنے والی ہیں کسی بھی جماعت کو جوائن کرنے کے حوالے سے. معیارات نمبر ایک, جماعت واضح طور پر اپنا مقصد بتائے کہ وہ دین کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے بنی ہے, اور خاص طور پر دو ذمہ داریاں, دعوت دین اور اس کے بعد اقامت دین, یہ ہمارا مقصد ہے. کوئی جزوی اصلاح کا کام, کوئی رسومات کی اصلاح, کوئی عقائد کی اصلاح, یہ ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد ہے یہ نمبر ایک. نمبر دو, اس کا طریقہ کار سنت رسول سے محفوظ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر تین, اس کی اساس مسنون ہو, منصوص ہو, بیعت کی بنیاد پر ہو. نمبر چار, وہ اپنے دعوت اور اپنے تربیت کے لیے, تزکیے کے لیے قرآن مجید کو استعمال کرے. ابھی بڑی پیاری بات ایک بھائی نے کہی تھی, غالباً حفیظ صاحب نہیں, کہ فرسٹریشن کا علاج, ڈپریشن کا علاج ہسپتالوں میں نہیں ہے, قرآن ہے. قرآن شفاء لما فی الصدور ہے, قرآن شفاء ہے ہماری بہت سارے امراض کا. تو قرآن کو کتنا استعمال کر رہے ہیں تزکیے کے لیے اور دعوت کے لیے. اور نمبر پانچ, اس کی قیادت آیا واقعتاً دیندار ہے, اس کے قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہے, اس کا ماضی کیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کبھی کسی جماعت میں ہو, کبھی کسی جماعت میں ہو, بلکہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ ان کی زندگی کیفیت کیا ہے, گھر کا نقشہ کیا ہے, اولاد کی کیفیت کیا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آدمی کو جماعت جوائن کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے. جی
خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے, دورے ترجمہ قرآن میں ترجمہ تفسیر سننے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیاوی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں, وقت کا ضیاع ہے, جبکہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں, سیکھیں, سمجھیں, عمل کریں, یہی فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جبکہ آپ فہم قرآن کورس میں پڑھے لکھے لوگوں کو, شاید یہ لکھا ہے, پریفر کر رہے ہیں, گریجویشن ہو تو اچھا ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
جو آپ کا تاثر ہے یہ تاثر درست نہیں ہے. ہم نے عصر حاضر کا ساتھ دینا ہے, اور عصر حاضر کا ساتھ دینے کے لیے جدید علوم کی بھی اہمیت ہے, اور جدید علوم سے روشناس بھی ابتدان مسلمانوں نے ہی کروایا تھا. قرآن مجید ہی دعوت دیتا ہے کائنات پہ غور و فکر کرو, پوری کائنات تمہارے لیے مسخر ہے. اور مغرب تسلیم کرتا ہے کہ جو بھی جدید سائنسی تحقیقات کا آغاز ہوا وہ مسلمانوں کے ذریعے سے ہوا, اور مغرب کو بھی اسپین کی یونیورسٹیوں سے ہم نے ہی جگایا ہے. ان کو جگانے کے بعد ہم خود سو گئے, وہ جاگ گئے اور وہ بہت آگے نکل گئے. اور ان کی محرومی اس وقت یہی ہے کہ ان کے پاس جدید علوم تو ہیں لیکن وہ جو علم ہدایت ہے, علم وحی ہے, وہ اس سے محروم ہے. تو ہمارا جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دونوں علوم کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ابن خلدون کا ایک قول ہے اور بڑا صحیح ہے کہ العلم و علمان, علم اصل میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے, اور ایک ہے علم الادیان, ایک ہے علم الابدان. ایک ہے دینی علم جو کہ ہدایت ہے, وہ محنت سے نہیں ملتا, وہ اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے, وہ گائیڈنس اللہ بھیجتا ہے نبیوں کے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے ملتی ہے. اور ایک ہے علم الابدان جو کہ ملتا ہے ہمیں تجربے کے ذریعے سے, اپنے ان حواس کے استعمال کے ذریعے سے. قرآن مجید میں دونوں ہی کا ذکر ہے. سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع اس حوالے سے بڑا اہم ہے. اس رکوع کے شروع میں پہلے جدید علوم کا ذکر ہے, کس معنی میں؟ کہ وعلم آدم الاسماء کلھا, اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دی. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اصل میں اس سے مراد یہ وہ علوم ہے جو انسان تجربے سے حاصل کرتا ہے. ان علوم کی بھی اہمیت ہے. آج الحمدللہ کی اتنے اگر ترقی ہوئی ہے سہولیات کے حوالے سے بھی, اور اس سے دین کے اعتبار سے بھی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے آپ اپنا پیغام کہاں تک پہنچا رہے ہیں, کمپیوٹر کے ذریعے آپ کا پیغام کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے, دشمنوں کے گھروں تک پہنچ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس علم کے سارے برکات, اس کے فائدے. آخر اللہ کے رسول کی رسالت کو کیوں کر دیا گیا انٹرنیشنل عالمی؟ اس سے پہلے رسول آتے تھے کسی خاص قوم کی طرف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کی طرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام انسانوں تک پیغام پہنچانا ممکن ہے. ذرائع ابلاغ جتنے ترقی کر چکے ہیں کہ اب یہ پیغام آپ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتے ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہو؟ جدید علوم کے ذریعے سے. تو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں پہلے ذکر ہے کس کا؟ انہی جدید علوم کا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم سکھا دیا تھا. کیسے سکھایا تھا؟ جیسے گٹلی میں پورا درخت ہوتا ہے، ایسے علم کی گٹلی اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دی تھی. اور جس طرح گٹلی سے درخت نکلتا ہے، اس کی شاخیں نکلتی ہیں رفتہ رفتہ، اسی طرح سے وہ بیج کے طور پر، گٹلی کے طور پر آدم علیہ السلام کے اندر علم وہ تھا، رفتہ رفتہ اس کی شاخیں نکل رہی ہیں اور وہ علم کا درخت ہمیں نظر آ رہا ہے. تو پہلے اسی علم کا ذکر ہے، اور آخر میں ذکر ہے پھر علم ہدایت کا، دوسرے علم کا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اگر تمہارے پاس میری طرف سے علم ہدایت آئے، تو جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو دونوں علوم کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو الحمدللہ کہ ہمارے ہاں اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ جدید علوم سے تو فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، لیکن وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس علم میں تو بہت آگے بڑھ گئے، بہت وقت بھی لگایا، بہت پیسہ بھی لگایا، لیکن جو علم ہدایت تھا ہم اس سے بالکل ہی محروم ہیں. تو ایسے افراد کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے قرآن اکیڈمیز کے اندر ان کو کورسز کرائے جاتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گریجویٹس آئیں، ماسٹرز آئیں، اور جو ان کی کمی رہ گئی ہے وہ آ کر یہاں پورا کریں. اور اس کے بعد پھر یہی لوگ مختلف اداروں میں جا کے اور جو بھی اصلاح ہو سکتی ہے وہ کریں. اگر ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے اور اس کے بعد اللہ کرے کہ اس کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، وہ رشوت لینا چھوڑ دے، تو کچھ تو اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور وہ اپنے پورے کے پورے ماتحت لوگوں کو بھی دین کی طرف راغب کرے، تو اس سے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمارے پاس آئے، اس کے بعد انہوں نے رشوت لینا چھوڑ دی. میرے پاس ایک صاحب آئے کہنے کے، یہ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس نے ہمیں پریشان کر رکھا تھا، اس کا ریٹ بہت ہائی تھا رشوت کا. میں بڑا حیران تھا تبدیل کیسے ہوا ہے، اب مجھے معلوم ہوا کہ یہ آپ کے پاس سے آنا شروع کیا. تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اصل تو کمال اللہ کا یہ ہے، اس لیے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے، بندے کام صرف پہنچانا ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کہ ہمارے پاس آئے یا اور دینی تحریکوں کے اندر شامل ہوئے، ان کی زندگیاں بدلی ہیں. تو اصل میں ہمیں دنیا اور دین کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. لہذا اسی وجہ سے ہم جو کورس کرا رہے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ جدید علوم سے فارغ التحصیل لوگ آئیں، اور اس کے بعد وہ آ کر ہم سے قرآن مجید کے علوم کو سیکھیں، اور پھر وہ دور جدید میں اسلام کا معاشی نظام کیا ہوگا، سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشرتی نظام کیا ہوگا، یہی لوگ یہ نظام ڈیولپ کر سکتے ہیں. جس نے جدید علوم پڑھے ہوں اور اس کے بعد اس کا دل مسلمان ہو جائے، اس کے پاس قرآن کا نور آ جائے، تو وہ قرآن کے نور کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے کہ جو ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس میں کہاں کا خرابی ہے، وہ اس خرابی کو توڑ کر سکتا ہے. تو یہ دونوں علوم یہ ضروری ہیں. بھائی الحمدللہ خواتین کے سوالات زیادہ ہیں، آپ کی طرف سے کم آئے، لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ میں آپ لوگوں کا بہت ہی مشکور ہوں. لگتا ہے کہ آپ لوگ واقعتاً سیریس ہیں، ورنہ بہت لوگ آ جاتے ہیں ترجمہ قرآن سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے. لیکن ہماری ان محفلوں میں پھر وہی لوگ آتے ہیں جن سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے کرنا کیا ہے اب اس وقت، اس کے لیے کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. جو دین کا دشمن ہے وہ پوری طرح سے بے نقاب ہو چکا ہے، کھلم کھلا ان کے عزائم کا اظہار ہو رہا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات انہوں نے رکھی نہیں. اور یہ کہا ہے صدر بش نے پچھلے دنوں اپنے اس خطاب میں جو ہفتے وار وہ اپنے قوم سے کرتے ہیں، کہ یہ انتہا پسند چاہتے ہیں کہ اسلامی حکومتیں قائم کریں. خاص طور پر پاکستان، سعودی عرب میں وہ بہت زیادہ اس حوالے سے پرجوش ہیں، لیکن ہم ان کا یہ مشن پورا نہیں ہونے دیں گے. صاف صاف اس نے کہا ہے، کوئی ڈکی جی بات اس نے رکھی. تو اصل اس وقت ان کی ساری جدوجہد اسلام کے خلاف ہے، باقی سارے بہانے ہیں. نہ اسامہ جو ٹریڈ ٹاور سے گرا سکتا تھا، نہ اس نے گرائے ہیں، ان کو ہی پتا. اسی طریقے پر نہ عراق کے پاس وہ مولک ہتھیار تھے نہ ملے ہیں، اور نہ کوئی شام کا کوئی جرم ہے. ظاہری بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو لوگ مار دیتے ہیں، تو وہاں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اور ایک رفیق حریری مارا گیا ہے لبنان میں، اس کا الزام شام کو دے کر اس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے. شعبہ اور شتیلہ میں شہرون نے کتنے بے گناہ فلسطینی مارے تھے، وہ پناہ گزین تھے بےچارے، اور اس پر جرم بھی ثابت ہو چکا ہے. لیکن ایک رفیق حریری قتل ہو گیا ہے لبنان میں، اور مرائب انہوں نے خود ہی ہوگا اس کو، اور اس کی بنیاد پر شام کے خلاف اقدامات کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو لہذا اصل میں یہ سارے کے سارے بہانے ہیں. وہ کھلم کھلا اس وقت اسلام کے خلاف انہوں نے اپنی مہم شروع کر رکھی. اگر ہم ایسے میں سوتے رہے تو اللہ کے ہماری جواب دہی مشکل ہو جائے گی. ہمیں اس وقت اپنے طور پر جو خدمت ہم کر سکتے اسلام کی ہمیں کرنی چاہیے, اور صحیح اسلام کا تصور لوگوں تک عام کرنا چاہیے, لوگوں کو اس مشن میں شریک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اتنے لوگ ہو جائیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہو, اور ہم حکومت کے سامنے کوئی مطالبہ رکھتے ہوئے ہمارے پاس کوئی باقاعدہ اس کے لیے کوئی بنیاد ہو, کوئی ہمارے پاس باقاعدہ اس کے پیچھے کوئی گراؤنڈ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن کا نور دیا ہے. اب اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. شکر کریں گے اللہ اور دے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی ہمارے زندگی میں کوئی اسلام کی طرف پیش قدمی نہیں آتی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید بھی بہت سخت ہے کہ ولا ان کفرتم انا عذاب لشدید, اگر تم ناشکری کرو گے پھر میری سزا بھی بہت سخت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرمائے. سزا ہمیں ملنی شروع ہو گئی ہے. بہت بڑا زلزلہ آیا ہے جو اس وقت پاکستان میں آیا ہے, اور خود سوچیے آیا کب ہے زلزلہ. یہ زلزلہ آیا ہے یہ 8 اکتوبر کو, اور یہ بالکل وہی تاریخ ہے کہ جس روز افغانستان پر امریکہ نے حملے کا آغاز کیا تھا. 7 اور 8 کی درمیانی شب حملے کا آغاز کیا تھا اس نے, اور 8 اکتوبر کی صبح جو نقشہ افغانستان کا تھا وہ 4 سال بعد ہمارا ہے. جس طرح وہاں پر ہم ڈر رہے تھے کہ اگر ہم نے امریکہ کا کہنا نہیں مانا تو امریکہ ہمیں بھیج دے گا پتھر اور دھات کے دور میں, تو ہمارا 28,000 مربع میل علاقہ پتھر اور دھات کے دور میں چلا گیا. ہم ڈر رہے تھے کہ ہمیں تورا بور بنا دے گا, تو ہمارا بڑا علاقہ تورا بور بن گیا. کراچی یونیورسٹی کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ اگر 60,000 بم گرائے جاتے تب یہ تباہی ہوتی جو تباہی اس وقت اس علاقے میں ہوئی. کل ہم دیکھ رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر وہاں پہ خوراک کے تھیلے پھینک رہے تھے اور لوگ دوڑ کے اٹھا رہے تھے. آج وہی کچھ اپنے ہم دیکھ رہے ہیں. کل ہم ان کے لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے کسی کے پیر کٹ گیا, کسی کا ہاتھ کٹ گیا. آج وہی کیفیت ہماری اپنی یہاں پر ہے. ہم کہہ رہے تھے کہ ہم خود کفیل ہو جائیں گے, ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی. آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دو, نہیں دیے تو اور لوگ مر جائیں گے. پوری دنیا میں ہم کشکول لے کے گھوم رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے. کیوں سزا ملی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ایک اسلامی حکومت کے خلاف امریکہ کا پورا پورا ساتھ دیا. ہم نے باقاعدہ یو ٹرن لیا, اور اس یو ٹرن لینے کی ہمیں سزا ملی ہے. ہم نے امریکہ کو کہا کہ ہم اس کو لاجیسٹک سپورٹ بھی دیں گے, اور ہم ان کے ساتھ مخبری بھی کریں گے افغانیوں کی. اس کے لیے بڑا پیارا نام دیا گیا کہ جناب انٹیلیجنس انفارمیشن ہم شیئر کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ جاسوسی کریں گے, مخبری کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں تم نے بم پھینکنے ہیں اور کہاں ان کے آدمیوں کو تم نے پکڑنا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے ان کو اپنے اڈے بھی دیے. بقول ٹونی فرینکس کے 57,000 پروازیں پاکستان کی سرزمین سے اڑی ہیں جنہوں نے جا کے وہاں بمباری کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عین اسی تاریخ کو سزا ملی ہے جس تاریخ کو ہم نے 4 سال پہلے افغانیوں کے ساتھ بے وفائی کی تھی. کہ اللہ کے ساتھ غداری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت زیادہ بڑی امریکہ سے. لہذا ابھی بھی اس بات کا وقت ہے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری کرو. یہ ہمارے جرائم ایسے پاکستانیوں کو بہت بڑے بڑے جرائم ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سزا ملی. ایسے جرائم جو اور کسی نے نہیں کیے. واحد ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا, ہمارے ملک کے بننے کا جواز نہیں تھا سوائے اسلام کے کچھ. نہ ہماری زبان ایک, نہ ہماری ثقافت ایک, نہ ہمارا نسل ایک, نہ ہمارا رنگ ایک. مسلمان بنگالی ہو یا مسلمان پنجابی ہو یا پٹھان ہو, کیا قدر مشترک تھی صرف اور اسلام. لیکن ہم نے یہاں پر اسلام نافذ نہیں کیا. نمبر دو, ہمارے ملک میں شرعی عدالت نے سود کے حوالے سے تاریخ کی فیصلہ دیا, اور ہم نے دھاندلی کے ذریعے سے اس فیصلے کو عدم قرار دے دیا. تک عثمانی صاحب کو ریٹائر کر دیا, 2 جج بٹھائے اپنی مرضی کے, اور 10 دن کی افراتفری میں ایک سماعت کر کے اور ہم نے اس فیصلے کو عدم قرار دے دیا. اور پھر جس طرح امریکہ کے ایجنڈے کو آج ہم یہاں پورا کر رہے, کوئی ملک پورا نہیں کر رہا. جس طرح یہاں پر سوشل انجینئرنگ کا پروگرام بروکار لایا جا رہا ہے, عورتوں کو جیسے یہاں گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے, کسی ملک میں اسمبلیوں میں 33% نہیں عورتوں کی جیسے پاکستان میں رکھی گئی. جس طرح یہاں نصاب تبدیل کیا جا رہا ہے پورے کا پورا, کسی ملک میں نہیں کیا جا رہا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سزائیں مل رہی ہیں, بہت بڑی سزا ملی ہے. ابھی بھی جھٹکے آ رہے ہیں. تو جس کو سمجھ آ جائے وہ تو توبہ کر لے. اس لیے کہ جب عذاب آئے گا تو اس کے لپیٹ میں سبھی آ جاتے ہیں. وَتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, بچو اس فتنے سے جو صرف انہیں پر نہیں آتا جنہوں نے بالفعل ظلم کیا ہے, ان کے ساتھ اور لوگ بھی پستے ہیں. لیکن اگر ہم خود سدھر گئے تو امید ہے کہ سزا تو ہمیں بھی ملے گی اگر سب کو ملی, لیکن قیامت ہماری وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر ہمارے بھی رنگ ڈنگ وہی رہے دنیا داری والے, تو اس کے بعد یہ ہے کہ دنیا کی سزا تو نظر آ رہی ہے, آخرت میں بھی سزا ملے گی. اس حوالے سے اب کوئی زیادہ انتظار کی گنجائش ہی نہیں ہے. پہلے میں بھی کہتا بھائی ذرا دیکھ لیں, پرکھ لیں, سمجھ لیں کون سی جماعت ہے, کیا ہے, وہ ہے. اب تو فوری فیصلہ کریں, جس جماعت پر آپ کا دل مطمئن ہے اس جماعت میں فوری شامل ہو جائیں اور اسٹڈی کرتے رہیں. پھر اگر آپ کا ذہن بنے کہ نہیں زیادہ بہتر انداز سے وہ جماعت کام کر رہی ہے اس میں چلے جائیے گا, لیکن اب گنجائش مزید اب غفلت کی نہیں ہے. یہی پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
اب ہم دعا پر اپنے اس پروگرام کا اختتام کریں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نماز یہیں ادا کریں گے. میرے دائیں ہاتھ پر خواتین پوشن کے ساتھ جو چار ٹوائلٹ ہیں وہ خواتین اس کو استعمال کر سکتی ہیں, اور مین گیٹ کے ساتھ جو ٹوائلٹس ہیں اور میرے بائیں ہاتھ پہ جو ٹوائلٹس ہیں وہ مرد حضرات کے لیے ہوں گے. اور انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے لیے طعام کا بھی یہاں انتظام ہے. اب میں دعا کے لیے جنہیں نوید ہے میں سب سے درخواست کروں گا کہ دعا فرما دیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. فانصرنا علی القوم الكافرین. ربنا اوزینا ان نشکر نعمتک اللتی انعمت علینا وعلی والدینا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا فی ذریتنا انا تبنا الیک وانا من المسلمین. اللہم ارزقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ہمارے بڑے سینئر ساتھی عبدالواحد عاصم صاحب وہ ایک موذی مرض کے اندر مبتلا ہیں, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے. ہمارے یہاں کے امیر ہیں محبوب موسیٰ صاحب, وہ بھی کافی عرصے سے بیمار ہیں, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی صحت عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو صحت عطا فرما. اے اللہ اپنی قدرت سے صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان پر کرم فرما. اے اللہ تمام بیمار بہن بھائیوں کو صحت عطا فرما. اے اللہ جو بھائی مقروض ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو بھائی جس پریشانی میں, اللہ آپ ان کی پریشانی سے واقف ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بھائی بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہمارے مردوں کی بخشش فرما, ہماری خواتین کی بخشش فرما, بالخصوص اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما. ہمیں نیک بن کر اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں عمل میں اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی گمراہی سے, اے اللہ ہر قسم کی فتنے سے محفوظ فرما, ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما, ہر شر سے محفوظ فرما, ہر محتاجی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم پر رحم فرما. اے اللہ ہم پر کرم فرما. اے اللہ پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ میں اس ملک میں اپنے دین کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں پر بھی ہیں اللہ ان کی مدد فرما, انہیں ہدایت عطا فرما, انہیں گناہوں پر توبہ کی توفیق عطا فرما, اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ظالموں کے ظلم و ستم سے ساز و نجات عطا فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔